بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آج ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے سورۃ الجمعہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ صف کی طرح اس سورہ مبارکہ کا درس بھی میں نے گزشتہ 22 سالوں کے دوران بے شمار مرتبہ دیا ہے, اس لیے کہ جو بھی دینی خدمت کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا اس میں قرآن مجید کی اساسات کے ضمن میں سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل, لیکن اس وقت ہم اس سورہ مبارکہ کا جو مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے مسلسل درس قرآن کے جو ابتدا سے سورہ فاتحہ سے چلا آ رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کی مناسبت سے یہاں اب ترتیب قدر مختلف ہوتی ہے. لہذا سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں ہمیں یہ معین کرنا ہے کہ ہم مصحف کی ترتیب میں اس وقت کس جگہ ہے. جب ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس ترتیب کے اعتبار سے اس وقت ہم کس مقام پر. اگرچہ اس سے پہلے کئی بار میں تفصیل بیان کر چکا ہوں, آج تفاصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف یہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ قرآن مجید میں جس طرح تلاوت کے 7 گروپ ہیں جنہیں ہم 7 منزلیں کہتے ہیں, 7 احزاب کہتے ہیں, اسی طرح مکی مدنی سورتوں کے بھی 7 گروپ بنتے ہیں. ایک یا ایک سے زائد مکی سورت, پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی سورت, ایک گروپ بن گیا, پھر مدنی مکی, پھر مدنی, پھر مکی, پھر مدنی, یہ 7 گروپ ہیں. ان میں ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے, وہ اس گروپ کا عمود ہے, سینٹرل تھیم یا سینٹرل آئیڈیا یا ایکسس جو بھی اس کو کہیں, عمود. اب ظاہر بات ہے کہ اس گروپ کے اندر صورتیں کچھ مکی بھی ہیں, کچھ مدنی بھی ہیں, تو یوں سمجھیے کہ اس مرکزی مضمون کا ایک رخ آئے گا مکی صورتوں میں, ایک آئے گا مدنی صورتوں میں. جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ, تو تصویر کے 2 رخ مکمل ہوں گے ان مدنیات اور مکیات کے ذریعے سے, کہ اس عمود کا ایک پہلو آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا, دوسرا پہلو جو کہ اس کو مکمل کر دے گا وہ آپ کو مدنی صورتوں میں ملے گا. پھر مکی اور مدنی صورتوں میں اگر ایک سے زائد ہیں صورتیں تو جوڑوں کی شکل ہوگی, ان جوڑوں میں بھی ایک کمپلیمنٹری شکل ہوتی ہے, یہ جوڑے بھی کسی ایک مضمون کو مل کر مکمل کرتے ہیں, نسبت زوجیت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, کسی مقصد کی تکمیل کے لیے 2 چیزوں کا جمع ہونا. پھر ہر صورت کا ایک عمود ہے, اس کا ایک ایکسس ہے, اس کا ایک سینٹرل تھیم ہے, یہ باتیں بارہا آ چکی ہیں, اب صرف اس وقت ریفر کرنا تھا. تفاصیل سے جنہیں دلچسپی ہو وہ میرے سابقہ گروپ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اس وقت یہ کرنا تھا کہ 6ٹا گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا, کہ جس میں مکیات تو ہے 7 صورتیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک, سورہ قاف, سورہ زاریات، پھر اس کے بعد سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، اور پھر یہ 10 سورتیں ہیں مدنیات، سورہ حدید، پھر سورہ مجادلہ، پھر سورہ حشر، پھر سورہ ممتحنہ، پھر سورہ صف، پھر سورہ جمعہ، اب ہم سورہ جمعہ پر ہیں، اس کے بعد سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ قہر، تو 7 مکی صورتیں، 10 مدنی صورتیں، ان میں سے 7 مکی ہم پڑھ چکے، 5 مدنی پڑھ چکے، اب یہ یوں سمجھئے کہ بقیہ 5 مدنی صورتیں اس گروپ کی ہیں جن کا کہ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس گروپ کا بحیثیت مجموعی مضمون ایک لفظ، انذار، خبردار کرنا، جس کا عام طور پر ہمارے ہاں ترجمہ ہو جاتا ہے ڈرانا، اس سے دل کا لفظ ہے خبردار کرنا، وارن کرنا. اور یہ وہ اہم لفظ ہے کہ جو کار نبوت کے ضمن میں اور فرائض رسالت کے ضمن میں، جیسی کہ شہادت ایک اصطلاح ہے جس پر بڑی تفصیلی گفتگو میں نے 3-4 جنوں میں کی ہے، اسی طرح انذار ہے، تبشیر ہے، یہ بنیادی اصطلاحات ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ سورہ احزاب میں فرمایا. اسی طرح سورہ فتح میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سورہ مدثر کی بالکل ابتدا میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اور یہ لفظ نذیر اور منذر، خبردار کرنے والا، یہ بارہا آیا ہے قرآن مجید میں رسولوں کے لیے. تو یہ جو انذار ہے یہ مرکزی مضمون ہے اس گروپ کا، بلکہ یہ مضمون تو آگے بھی چلے گا 7 گروپ کا بھی. البتہ اس گروپ میں یہ جان لیجئے کہ اس کی مکیات میں انذار کنے ہیں، کفار کو جو اللہ کو نہیں مانتے، یا توحید کے ساتھ نہیں مانتے، یا آخرت کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، جزا و سزا کو نہیں مانتے، انہیں انذار، خبردار کرنا، اخروی انجام سے انہیں ڈرانا کہ یہ ہے وہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو جو اس ہلاکت اور تباہی اور بربادی تک لے کر جائے گا. وہی انذار ان لوگوں کو جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے عملی تقاضے پورے نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو لیکن اللہ کے حکم سے سرکاری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت کی پیروی کرنے کو تیار نہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مانا قرآن کو لیکن قرآن کی راہ ہدایت کو عملاً اختیار کرنے کو تیار نہیں، نہ اسے اپنا امام بنانے کو تیار، لہک لہک کر دعائیں تو کریں گے اللہم اجعلہ لنا اماما و نورا و ہدا و رحمہ، لیکن یہ کہ عملاً اسے اپنا امام بنانا اور اس کو اپنا حاوی بنانا اس کے لیے تیار نہیں، دل میں کوئی نیت نہیں. یہ جو ہے قول اور عمل کا تضاد ان لوگوں میں کہ جو ماننے کا دعویٰ کرے، ان کو انذار، ان کو خبردار کرنا کہ تمہارے لیے بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی. یہ ان 10 صورتوں کا مرکزی مطلب. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک لفظ میں انذار، لیکن انذار کفار کو، انذار مشرکین کو، انذار انہیں جنہوں نے کہ آخرت کا یا رسالت کا انکار کیا، یہ ہے مکی صورتیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تھے. اور انذار انہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے مانا لیکن یہ کہ اس ماننے کے تقاضے پورے نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ میں نے بارہا عرض کیا اس سے پہلے کہ ان صورتوں کے اندر خطاب کس سے ہے؟ امت مسلمہ سے، ماننے کا دعویٰ کرنے والوں. اور نمبر 2، ان میں جھنجھوڑنے کا، ملامت کا، زجر کا، توبیخ کا انداز. مالکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا، کہتے ہو لیکن حقیقت اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ومالکم اللہ تم سے قوفی سبھی بلّہ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ کرتے کرتے. پھر یہ کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو پچھلی صورت میں سورہ صف میں آ چکا، کبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ انداز جو ہے یہ ان مدنی صورتوں کا ہے. ان مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، ان 10 میں سے 5 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ، اور 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جو بغیر کسی تمہید کے شروع ہو گئی. سورہ حدید، سبح للہ ما فی السماوات والارض. سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کوئی تسبیح یا تمہید کسی سے بات شروع نہیں. اس کے بعد سورہ حشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے بعد سورہ ممتحنہ میں کچھ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، پھر سورہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہاں پہ سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہو جائے گی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، پھر سورہ تغابن یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر دو سورتیں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی سے شروع ہوں گی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ دس سورتیں ہوں گی. تو پانچ کو کہتے ہیں مسبحات، اور پانچ یوں کہیے کہ وہ غیر مسبحات ہیں جن کا آغاز جو ہے تسبیح سے نہیں ہوتا. اگر ہم غور کریں تو ان مسبحات کی خصوصی شان ہے اس گلدستے میں، اپنی جگہ ہر صورت انتہائی عظمت والی ہے، انتہائی حکمت سے بھرپور ہے، مملو ہے، علم کا خزانہ ہے، معرفت کا ایک مخزن ہے، لیکن یہ کہ جو مسبحات ہیں ان کی خصوصی شان ہے. ام المسبحات سورہ حدید ہے، جامع ترین صورت اس گروپ کی. اب اس میں جوڑوں کی تقسیم میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سورہ حدید کے ساتھ ایک اعتبار سے جوڑا بنتا ہے سورہ مجادلہ، اور سورہ حشر کے ساتھ سورہ منتحلہ، لیکن ایک اور اعتبار سے سورہ حدید کا جوڑا جو ہے مسبحات میں وہ سورت الحشر ہے، اور وہ دو سورتیں جو ہیں سورہ مجادلہ اور سورہ منتحلہ وہ آپس میں معنوی اعتبار سے زیادہ نسبت زودیت کی حامل ہیں. لیکن اس اعتبار سے یہ مقام جو ہے اس کے بالکل وسط میں، یہ اہم ترین ہے. یہاں دو مسبحات آ کر جڑ گئی ہیں اور اس شان سے جڑی ہیں کہ سورہ صف میں سبح للہ ماضی کا صیغہ، اور سورہ جمعہ میں یسبح للہ یہ فعل مضارع کا صیغہ آ گیا. تو اس طریقے سے وہ جس کو ہم کمپلیمنٹری کہتے ہیں، کوئی دو چیزیں مل کر کسی مضمون کو مکمل کرے، تو اس اعتبار سے یہ حسین ترین جوڑا ہے اس گروپ کا، اور ویسے بھی مرکزی ہے اس لیے کہ دس میں چار ادھر ہیں، چار ادھر ہیں، بیچ میں دو ہیں. پھر ان دو کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نسبت زوجیت بہت ہی نمایاں، اس نسبت زوجیت کا ایک پہلو تو ظاہری ہے، اس وقت اس کو نوٹ کر لیجئے اس سے پہلے کہ ہم تفصیل سے معانی پر اور مطالب پر غور کریں، کہ ایک تو یہ کہ وہاں ماضی کا صیغہ ہے سبح للہ، یہاں یسبح للہ جو ہے فعل مضارع کا صیغہ ہے. نمبر دو یہ کہ اس میں بھی چار آیتیں شروع کی تھی تمہیدی، اور پھر چار آیتوں میں سابقہ امت بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر تھا. وہی معاملہ آپ کو یہاں ملے گا، چار آیتیں پہلے ہیں اگرچہ ان میں تمہید بھی ہے اور مرکزی آیت بھی آ گئی ہے، لیکن پھر چار آیتوں میں سابقہ امت بنی اسرائیل کا تذکرہ ملے گا. وہ ترتیب کے اعتبار سے بھی بڑی اس کے اندر توازن کی کیفیت ہے. مانوی اعتبار سے ہے اصل بات سمجھنے کی، تو مانوی اعتبار سے جو ہے زیادہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے جو مرکزی مضامین ہیں وہ بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دو پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں. سورہ صف کی مرکزی آیت پر تو بڑی مفصل گفتگو دو درس اس پر ہوئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس سورت کی مرکزی آیت جو نمبر دو ہی پر آ جاتی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات. اب هو الذی وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ، یہ سورہ صف کی آیت نمبر نو، یہ اس کے عمود کو معین کر رہی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا اٹھایا امیین میں ایک رسول انہیں میں سے، یہ ہے کہ جو عمود کو معین کر رہی ہے سورہ جمعہ. اب ان دونوں کے اندر جو ظاہری اور لفظی مناسبت ہے وہ بھی سامنے آ گئی. معنوی مناسبت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس وقت ذرا پھر اسے تفصیل سے بیان کروں گا، کہ در حقیقت بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں دو باتوں کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ مقصد کیا تھا، کیوں بھیجا اللہ نے اپنے رسول کو، کیوں بھیجا. نمبر دو یہ کہ وہ مقصد آپ نے کیسے پورا کیا. اب یہ دو ہے اہم ترین چیزیں جو دنیا میں کسی بھی بڑی شخصیت کے بارے میں اگر آپ اسیسمنٹ کرنا چاہیں، اس کی عظمت کا کوئی اندازہ لگانا چاہیں، تو دو چیزیں جو ہے آپ کو معین کرنی پڑیں گی. نمبر ایک یہ کہ اس نے اپنا مقصد کیا معین کیا تھا، آیا وہ وہاں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. اس لیے کہ مقصد آپ نے بہت اونچا رکھا اور آپ پہنچ کہیں بھی نہیں سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی اسیسمنٹ ہوگی وہ اس کے حوالے سے ہوگی. پھر یہ کہ اس مقصد تک کس طریقے سے پہنچا. اسی طریقے سے ہمیشہ ہر کام کے اندر یہ دونوں چیزیں لازم. آپ کے سامنے آپ کا ہدف معین ہونا چاہیے, مجھے جانا کہاں ہے. اگر ہدف ہی معین نہیں تو وہ تو کیفیت ہوگی کہ آہ وہ تیرے نیم شب جس کا نہ ہو کوئی ہدف, آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. آپ تیر چلا رہے ہیں, نشانہ معین ہی نہیں. اور اگر ہدف معین ہو گیا, راستہ آپ کو معلوم نہیں, تو بھٹکتے پھریں گے. اور اس کا امکان ہے کہ اگر آپ کو راستہ معلوم ہے, منزل آپ کے علم میں نہیں, منزل کا تعین نہیں, منزل پر نگاہ جمی ہوئی نہیں, تو ہو سکتا ہے آپ کسی درمیانی منزل, کسی درمیانی مقام ہی کو منزل قرار دے کر ڈیرا لگا لیں کہ پہنچ گئے ہم تو, اس لیے کہ پھر قبر کھول دیں گے آپ اطمینان سے. اس لیے کہ آپ کو یاد نہیں رہا کہ اصل ہدف کیا تھا, پہنچنا کہاں تھا. جہاں آپ نے دیکھا راستے کے اندر کوئی اچھی ہریاول والی جگہ آ گئی ہے, کوئی نخلستان آ گیا, ڈیرا لگا گئے اور بھول گئے کہ ہم کہیں اور کے لیے جانے والے تھے, ہماری منزل تو کہیں اور کی تھی. اگر ہدف جو ہے ذہن میں مستحضر نہ رہے, جانا کہاں ہے, منزل کیا ہے, تو ہو سکتا ہے درمیانی مقام کو منزل قرار دے کر ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے. اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی ہوتی ہے بعض تحریکوں کی کہ وہ مارک ٹائم کرتی رہتی ہیں, کھڑی ہوئی چلتی رہتی ہیں. جیسے ایک آدمی پریڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, ایک تو یہ کہ آپ آگے بڑھے اور یہ کہ مارک ٹائم کھڑے کھڑے آپ ٹانگیں بھی ہلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک انچ فاصلہ آپ طے نہیں کرتے. اب وہ مارک ٹائم آپ نے جتنا تیز کر لیا اتنا اطمینان ہوگا, میں تو بڑی حرکت کر رہا ہوں. بھائی حرکت تو کر رہے ہو لیکن تم نے پیش قدمی کون سی کی ہے, کہاں آگے بڑھے ہو. وہ پیش قدمی تو تب ہوگی جب کوئی ہدف معین ہو. اور نمبر دو یہ کہ اگر ہدف تو معین ہے لیکن راستہ معین نہیں تو آدمی بھٹک بھی جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح راستے کے تعین کیا نہ ہونے کی وجہ سے آدمی دھوکہ کھا جائے, کوئی شارٹ کٹ جو ہے اختیار کرے اور وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ لانگسٹ کٹ بن جائے کہ وہ کبھی ختم ہونے دینا ہے. اس لیے کہ راستے کا تعین نہیں تھا, درمیانی منزلیں معین نہیں تھیں, پتا نہیں تھا کہ اس میں کون کون سے مقامات آنے ہیں, اس میں ہر منزل کی کیا پری ریکوزٹس ہیں. یہ انسان جو ہے پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ اس موڑ سے آگے منزل ہے, مایوس نہ ہو دراتا جا. یہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی ہدف کو تو سامنے نگاہ پہ اس نے اپنی نگاہیں جمائے رکھی تھی لیکن راستے کے جو ہے لوازم اس کا شعور نہیں تھا. تو کامیابی کے لیے دونوں چیزیں شرط لازم ہیں, نمبر ایک ہدف معین ہو جانا تھا, نمبر دو اس کا راستہ ہمیں معلوم ہو. ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے اپنے بعض دروس کے اندر اس کو بیان کیا اور وہ بہت مختصر الفاظ میں بہت سے مفہوم کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. ہر مقصد کے لیے ایک طریقہ کار معین ہوتا ہے اور ہر مقصد کے لیے ہر طریق مفید نہیں ہوتا. اسلامی انقلاب لانا ہے تو اس کا ایک خاص نہج ہے, کمیونسٹ ریولیوشن لانا ہے اس کا ایک خاص نہج ہے. آپ کس نہج سے اسلامی انقلاب نہیں لا سکتے, اس نہج سے کمیونسٹ ریولیوشن نہیں لا سکتے. معین کیجئے آپ کو کون سا انقلاب لانا ہے, تبدیلی کون سی برپا کرنی ہے, پھر اس کے لیے دیکھیے کہ اس کے لیے معین اور صحیح طریقے کار کیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں آئیڈیل کون ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ حضور کا ہدف کیا تھا, آیا صرف تبلیغ تھا, آیا صرف تربیت تھا, تزکیہ تھا, تعلیم تھا, یا یہ کہ اس سے آگے بھی کچھ تھا, تو سورہ صف نے معین کیا کہ ہدف جو آخری تھا وہ غلبہ دین تھا. تبلیغ بھی حضور نے فرمائی, تربیت بھی کی, تزکیہ بھی کیا, تعلیم بھی دی, سب کچھ کیا, لیکن اس سب کا آخری ہدف کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر, کل کے کل نظام اطاعت پر, کل کے کل نظام زندگی پر. ہدف یہ معین ہو گیا بعثت محمدی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس ہدف کے لیے اب طریقہ کار کیا ہے؟ تو ہدف کے بارے میں تو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ گفتگو سورہ صف میں ہو چکی, اب طریقہ کار کے بارے میں سمجھیے کہ جیسا کہ میں معین کر چکا ہوں سورہ صف کے درس میں کہ اس آیہ مبارکہ میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, معین کر دیا ہے کہ ہدف انقلابی ہے, صرف تبلیغی نہیں ہے, دعوتی نہیں ہے, اصلاحی نہیں ہے, تربیت و تزکیہ کا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اس کے مینز ہیں, اس کے ذرائع ہیں, اس کے درمیانی راستے ہیں, لیکن جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ غلبہ دین, اور اس کے معنی ہے انقلاب. اب انقلاب کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس کے جو مختلف سٹیپس ہیں, جو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اب معین کر دیے تفصیل کے ساتھ منہج انقلاب نبوی اپنی کتاب کے اندر, اس انقلاب کے لیے کچھ سٹیپس تو وہ ہیں جو ہر انقلاب کے اندر کامن ہوں گے. جو فرق پڑتا ہے وہ ابتدائی دو سٹیپس کے اندر پڑتا ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیے. چھ سٹیپس کیا ہے؟ انقلابی دعوت کو پہلے عام کیا جائے, نمبر ایک. پھر جو اس کو قبول کرے انہیں منظم کیا جائے, یہ نمبر دو. پھر ان کی تربیت کی جائے. جب اس طریقے سے ایک انقلابی جماعت وجود میں آ جائے, پھر وہ ایگزسٹنگ نظام جو ہے اس سے ٹکر بول لے. وہ جماعت جب ٹکرائے گی اس نظام کے ساتھ, تو اس تصادم اور ٹکراؤ کے تین مرحلے ہیں. پیسو ریزسٹنس, ایک مرحلہ وہ ہوگا جب تک طاقت اتنی نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کھلے میدان میں کر سکیں اور اس کو چیلنج کر سکیں, تو ان کی طرف سے پرسیکیوشن آئے گی, آپ اپنے ہاتھ بندھے رکھیں گے. کفو ایدیتم, اپنے ہاتھ بندھے رکھو, اس کا نام ہے پیسو ریزسٹنس. جب طاقت اتنی ہو کہ آپ سمجھے کہ اب آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں, تو ایکٹیو ریزسٹنس, کوئی اقدام کیجئے, چیلنج کیجئے اس نظام کو, اور اس کے نتیجے میں پھر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا. جمے جمائے نظام کو چیلنج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے, کوئی کانٹوں کی سیج تو نہیں ہوگی. اس نظام کے ساتھ ظاہر بات ہے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, مراعات یافتہ طبقات ہیں اس کے اندر. نظام کو آپ چھیڑیں گے تو ان کی مراعات اور ان کے مفادات جو ہیں ان کے اوپر آنچ آتی ہے. دے کانٹ ٹیک اٹ لائن ڈاؤن, وہ لیٹے ہوئے جو ہے آپ کو واک اوور نہیں دے دیں گے کہ بدل دو ہمارا نظام. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ, اور یہ ریزسٹنس جو ہے پھر آخری شکل میں آئے گی آرم کانفلکٹ قتال. یہ ہے چھ مراحل: دعوت, تنظیم, تربیت, صبر محض, مصابرت یا مقابلہ, اور پھر قتال, آرم کانفلکٹ. یہ جو چھ منزلیں ہیں, ان میں سے یوں سمجھیے کہ چار منزلیں ہر انقلاب کے اندر لازم ہیں. انقلاب, ایک انقلاب کو دوسرا انقلاب جو علیحدہ کرے گا, ممیز کرے گا, وہ دو چیزیں ہیں. دعوت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر انقلاب کی دعوت بنیادی مختلف ہوگی. نمبر دو, پھر اس کے لیے تربیت کا نظام بھی جدا لانا ہوگا. کمیونسٹ ریولیوشن لانا ہے تو روحانی تربیت دینا خامخواہ کا پاگل پن ہے, حماقت ہے, کائے کے لیے. مادی انقلاب برپا کرنا ہے, مادی تربیت کافی ہوگی, آپ ان کے اخلاق کا تزکیہ کریں, ان کی روحانیت کو جلا بخشیں, اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی, پاگل پن, اپنا وقت ضائع کرنا. اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے, تب ان کی تربیت جو ہے اس کے اندر تزکیہ شامل ہوگا, اس میں ان کی اخلاقی اور روحانی جو ہے ان کے اندر ترقی کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی تو اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا. محض مادی تربیت اور ٹریننگ اور عسکری قوت فراہم کر دینے سے اسلامی انقلاب نہیں آئے گا, جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا وہ ایلیمنٹ جو ہے اسپرچل اور جو مورل ایلیمنٹ ہے وہ موجود نہیں ہوگا تو اسلامی انقلاب نہیں آئے گا. باقی تصادم, آرم کانفلکٹ, پیسو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس اور تنظیم, یہ چار مراحل وہ ہیں کہ جن میں کوئی فرق نہیں ہوگا. کمیونسٹ ریولیوشن بھی ہو تو یہ سارے مراحل آئیں گے, کوئی جو فرانس کا انقلاب تھا اس میں بھی یہ سارے مراحل آئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے تو اس میں بھی سارے مراحل آئے. چار مراحل تو ہیں مشترک, دو مراحل ہیں کہ جن میں اصل جو ہے رخ معین ہو جاتا ہے کہ اس انقلاب کی منزل کون سی ہے, جانا کدھر ہے, ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. اس میں انقلاب جو ہے اس کے یہ دو مراحل, دعوت نمبر ایک اور تربیت اور تزکیہ نمبر دو, یہ چیزیں ہیں کہ جن سے ایک انقلاب دوسرے انقلاب سے ممیز ہو جاتا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے سورہ صف پر, تو چاروں چیزیں اس میں آ چکی ہیں. جہاد کے عنوان سے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. جہاد میں پیسو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس دونوں آ گئے. مجاہدہ ہے, کشمکش ہے, کشاکش ہے, تصادم ہے, لیکن شارٹ آف وار, ابھی آرم کانفلکٹ نہیں ہے. اب آخری جو ہے تصادم, یعنی جس میں کہ وہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کا مرحلہ آتا ہے, وہ سورہ صف کی چوتھی آیت میں ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وہ تینوں مراحل کا کس طرح آ گیا؟ اور جو پہلی تین چیزوں میں سے تھی تنظیم وہ آپ کو یاد ہوگا آخری آیت جس کا درس ہوا ہے سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. یہ تنظیم بنے گی من انصاری اللہ کی بنیاد پر، ایک داعی حق اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اس کے دست و بازو بن جانے والے اس کے ساتھی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. گویا کہ انقلاب کا ہدف کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ سورہ صف میں معین ہوا. انقلاب کے چار مراحل، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے، آخری مرحلہ قتال فی سبیل اللہ کے عنوان سے، تنظیم کی بنیاد من انصاری اللہ کے اساس. یہ ہے وہ چار چیزیں کہ جو سورہ صف میں آ چکی. اب بات رہ گئی وہ اساسی منہاج، بنیادی منہاج، جس سے کہ ایک انقلاب دوسرے انقلاب سے مختلف بلکہ ممیز ہوتا ہے، وہ ہے جو سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے. اس سے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں جو نسبت زوجیت ہے کس قدر کامل، کتنی مکمل، کتنی حسین ہے، اور تقسیم جو ہے اس جوڑے کے ان دو افراد کے اندر وہ کتنی یوں سمجھیے کہ منطقی ہے، اور کس طریقے سے اس نے اس مضمون کا احاطہ کیا. یہ تمہید ہے اس سورہ مبارکہ کی. اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں. اس پر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ حدید میں بات ہو چکی، سورہ حشر میں ہو چکی، سورہ صف میں ہو چکی، اب مجھے اس میں دہرانے کی ضرورت نہیں. بارہا کیا ہے سباہ یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے، اگرچہ ٹیکنیکلی اس کو لغت میں کہتے ہیں المرور بالسرعہ، کوئی چیز تیزی کے ساتھ گزر جائے، یہ ہے سباہ. مراد کیا ہے؟ پانی پر کوئی شے تیزی سے حرکت کرتی ہے تو سطح پر برقرار رہتی ہے، اس کو آپ تیرنا کہتا کہتے ہیں. ہوا میں تیزی سے کوئی شے کر رہی ہے تو وہ نیچے نہیں، جتنی فضا میں اپنے لیول کو برقرار رکھتی ہے. تو سباہ کے معنی ہے اپنی سطح کو برقرار رکھنا، اور سباہ کے معنی ہے کسی کو اس کی سطح پر قائم رکھنا. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ کا جو مقام رفیع ہے، جو شان بلند ہے، اس پر اسے قائم رکھا جائے، اسے گرا نہ دیا جائے، کہیں مخلوق کی صف میں نہ لے آیا جائے، کوئی اس کے ساتھ ایسا تصور وابستہ نہ کر دیا جائے جو اس کے شایان شان ہو. اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اللہ پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، ہر ذوق سے، ہر احتیاج سے. اب جتنے الفاظ بھی آپ کے پاس ہو استعمال کر لیجئے، بات ایک ہے جس کو امفیسائز کرنا ہے، اور ساری لغت جمع کر لیں تب بھی جو اللہ کی شان سبوحی ہے اس کا ہم کوئی بھی اپنی زبان کے اندر اس کی ترجمانی کر دیں، اس لیے کہ وہ تو ہمارے محدود پیمانوں سے ہوگی جو بات نہیں ہوگی. لیکن اصل سمجھ لیجئے کیا معنی ہے، اللہ کو ایک ایسی ہستی کامل سمجھنا جس کے میں کسی اعتبار سے کوئی نقص، کوئی ذوق، کوئی احتیاج، کوئی عیب نہیں. یہ ہے تسبیح. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا معنی؟ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، نہ اسے کوئی احتیاج ہے، نہ ذوق ہے، نہ عیب ہے، نہ نقص ہے کچھ. اب یہ تسبیح جو ہے ایک تو ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ کسی اعتبار سے کر رہا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شے کو اللہ نے زبان دی ہو. اگر فرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، حمد کرتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، معلوم ہوا کہ حیوانات کے اندر بھی شعور ہے، جمادات میں حس موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے زبان دی. اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آتی بات، تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کے اعلان کر رہی ہے میرا خالق، میرا صانع، میرا بنانے والا ایک ایسی ہستی کامل ہے نہ جس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ حکمت میں کمی ہے، نہ علم میں کمی ہے. جیسے تصویر مصور کے کمال فن کو ظاہر کرتی ہے، تصویر بتاتی ہے کہ میرا مصور جو ہے وہ کتنا ماہر فن ہے، یا برعکس اس کے بتائے گی کتنا اناڑی ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ تصویر اپنی زبان حال سے اپنے اس مصور کی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے. تو یہ کائنات تصویر ہے کس کی؟ المصور کون ہے؟ سورہ حشر میں اللہ کا یہ نام آ چکا ہے. الخالق البارئ المصور، اس پوری کائنات کی جو تصویر ہے نقشہ کشی کس نے کی ہے، تخلیق کس نے کی ہے؟ یہ تخلیق بتا رہی ہے کہ وہ خالق بے عیب ہے، یہ تصویر بتا رہی ہے کہ اس کی مصوری جو ہے وہ کامل ہے، گویا کہ ہر ہر ذرہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ در حقیقت ان تمام صورتوں کے لیے ایک بڑا پر جلال ایک تمہید کا انداز ہے. یہ پر جلال آغاز کلام ہے کہ ذرا انسان قاری ہو یا سامع ہو، متوجہ ہو جائے، متنبہ ہو جائے کس کا کلام سن رہا ہوں، کس سے ہم کلام ہوں. سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہوش میں آؤ، ہوشدار کے رہ بردم تیز اس قدم را، ہوش میں آ. جیسے کہ بادشاہ آتے تھے تو ہٹو بچو، اور وہ جو انداز سوبداروں کا تھا گویا کہ اس کلام کے آغاز میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی شان کا اسی طریقے سے اظہار ہو رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب آپ نوٹ کیجئے کہ اس کے بعد اس آیہ مبارکہ میں چار اسماء آ رہے ہیں، الملک القدوس العزیز الحکیم، اور یہ صرف گنتی کی جا سکتی ہے آیات کی جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات دو سے زائد آئیں. دو تو آتی ہمیشہ، وہو الغفور الرحیم، وہو العزیز الحکیم، یہ تو آپ کو ملیں گے اکثر و بیشتر جو ہے دو دو کے جوڑے، بڑی مناسبت ہوتی ہے اس میں، بغیر مناسبت کے الٹپ نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن کتنی آیات ہیں قرآن مجید کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم تہائی آیات تو ہوں گی کہ جن کے اختتام پر کان اللہ سمیعا بصیرا، کان اللہ عزیزا حکیما، وہو الغفور الودود، یا وہو الرؤوف الرحیم. اب یہ جو دو دو کے جوڑے جو ہے اسماء و صفات کے، فرق یہی ہے کہ الف لام اگر لگا ہوا ہے تو اس کو نام کہیں گے، وہ معرف باللام ہو گیا، وہ نام ہے اللہ کا، وہ اسماء ہے. اگر نکرہ کی صورت میں ہے تو وہ السمیع ہے تو نام ہے، سمیع ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی صفت ہے. تو اسماء و صفات کے جوڑے تو قرآن مجید کا، میں اندازے سے کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، کہ کم سے کم میرے خیال میں تہائی آیات تو ہوں گی تعداد کی کہ جس کے اندر اختتام پر جو ہے اللہ کے جوڑے آتے ہیں اسماء یا صفات. البتہ یہی گروپ ہے صرف پورے قرآن مجید، یہ جو دس سورتیں ہیں ان میں سے سورہ حدید اس میں چار اسماء آئے تھے ایک جگہ پر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. چار، ایک یہ ہے جس میں چار، الملک القدوس العزیز الحکیم، اور عظیم ترین جو گلدستہ ہے قرآن مجید میں اسماء باری تعالیٰ کا وہ سورہ حشر کے آخر میں ہے. اس میں ایک آیت میں تو وہ تو میں سمجھتا ہوں اس کی نظیر پورے قرآن میں ہے ہی نہیں، منفرد ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، آٹھ اسماء، اور پوری آیت میں تو اس سے پہلے اللہ کا بھی اسم موجود ہے، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. یہ منفرد آیت ہے. ویسے تو نو اسماء اس میں ہے اگر آپ اللہ کا بھی اس میں شمار کریں، ورنہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آٹھ ہے. اس سے پہلے اس کے بعد آیت آتی ہے اس میں بھی آپ کو ملیں گے، هو الله الخالق البارئ المصور. اب یہاں پر اللہ بھی، هو الله الخالق البارئ المصور، چار اسماء. تو اس سے پہلے بھی هو الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا اله الا هو، اور عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ عظیم ترین گلدستہ ہے. بس یہ مقامات ہیں جو میں نے گنتی کر کے آپ کو بتا دیے کہ جن میں چار یا اس سے زائد اسماء بھی موجود ہیں ایک آیت میں، ان میں سے ایک یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. جہاں تک ان اسماء کے معنی کا تعلق ہے، یہ وہی اسماء ہیں کہ جو اس سے پہلے سورہ حشر میں آ چکے ہیں، وہاں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے. یہاں تو اصل میں گفتگو میں کروں گا دوسری آیت کے ذیل میں. یہاں در حقیقت یہ چار اسماء جو آئے ہیں، اگلی آیت میں حضور کے لیے جو چار اصطلاحات آئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان چار کا در حقیقت تعلق ہے معنوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ان چار اسماء کے ساتھ، بہت گہرا ربط ہے، لہذا میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. اب آگے چلیے، آج کی ذرا مجھے درس کی ترتیب تھوڑی سی مختلف رکھنی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، پاک ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا. یہ چار اسماء ہو گئے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے. اب میں نے جیسا کہ سورہ صف میں عرض کیا تھا، یہ وہی ہے کا تعلق کدھر جا گیا؟ پچھلی آیت کی طرف. وہی جس کی تسبیح میں رقم اللسان ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، وہی جو الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، وہ ہے جس نے بھیجا ہے، اٹھایا ہے. هو الذی بعث فی الامیین، اٹھایا ہے. اب دیکھیے، ایک ہے ارسلہ. ارسلہ کا تعلق کس سے ہے؟ مرسل سے، جس نے بھیجا. اس لیے کہ پیغامبر جو ہے وہ کسی کا پیغام لے کر آتا ہے، جو اس کا اوریجن ہے، جہاں سے وہ پیغام لے کر اب آگے جا رہا ہے کسی کو پہنچانے کے لیے. سورہ صف میں ہے هو الذی ارسل رسولہ، یہاں ہے هو الذی بعث فی الامیین، یا امیین میں سے اٹھایا ایک رسول، منہم جو انہی میں کا ہے. گویا کہ یہاں بھی جو رب کا ایک اعتبار سے بات جو ہے وہ وہی نسبت زوجیت، ایک پہلو، دوسرا پہلو. بعث کے معنی ہوتا ہے اٹھانا، اسی سے آپ کو معلوم ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھانا. من بعثنا من مرقدنا، یہ جو سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اس وقت جب لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو کہیں گے ہم نے، کس نے ہمیں اٹھا دیا اپنی قبروں سے. تو یہ لفظ جو ہے بعث، اٹھانا. ہو ریز فرام امنگ دی ان لیٹرڈ ون، وہ لوگ کہ جو دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کے پاس دنیاوی علوم نہیں تھے، یا کوئی کتاب آسمانی بھی موجود نہیں تھی، وہ انہیں، جن کی شرح میں بعد میں کروں گا، ان میں سے اٹھایا ایک رسول، انہی میں تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب یہاں وہ چار اصطلاحات ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، سناتا ہے انہیں اس کی آیات، ویزکیہم، اور پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں، سکھاتا ہے، الکتاب بھی الحکمت بھی. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً وہ تھے پہلے کھلی گمراہی کے اندر. ان کے ہاں جس جو بھی صورت حال تھی وہ سب کے علم میں ہے، قرآن مجید اس پر مہر تصدیق سب کر رہا ہے. اخلاقی اعتبار سے انتہائی پستی میں قوم، ہر اعتبار سے جہالت میں، نہ علوم نہ فنون، پڑھے لکھے لوگ بھی انگلیوں پر گنے جانے والے، وہ امیین وہ تھے اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں، لیکن اللہ نے انہیں میں سے اٹھایا، انہی میں کے ایک فرد کو اپنا رسول بنا کر. اس میں جو چار اصطلاحات ہیں، فی الحال تو ان پر نگاہوں کو مرتکز کیجیے، اور یہ آیت اوپر لکھی ہوئی موجود ہے. میں صرف یہ نوٹ کرواؤں گا، کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس سورت کا مرکزی عمود ہے، تو اس کے حوالے سے یاد کیجیے، جو سورہ سب کی مرکزی آیت تھی وہ قرآن مجید میں تین جگہ آئی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں تک بغیر ایک سوچے کے فرق کے، سورہ توبہ میں آئی، سورہ فتح میں آئی، سورہ صف میں آئی. وہ ہے ہدف کو معین کرنے والے الفاظ، یہ ہے اساسی منہاج کو معین کرنے والے الفاظ. اب یہاں آپ نوٹ کیجئے، یہ اصطلاحات قرآن میں چار مرتبہ آئی، اور جیسا کہ میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ اگر وہی الفاظ دوہرا دوہرا کر آ رہے ہیں قرآن میں، تو اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی خصوصی اہمیت ہے، ورنہ نہ عربی زبان کا دامن تنگ ہے کہ الفاظ آپ بدل کر نہ لا سکے، نہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ووکیبلری بہت محدود ہے کہ اسے عربی جو ہے اتنی نہیں آتی تھی کہ الفاظ کو بدل بدل کر لاتا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ انشاء کا حسن یہ ہے کہ الفاظ بدل کے لائے جائیں، لیکن اگر آپ تکرار کرتے ہیں ان الفاظ کی، تو ایک اعتبار سے یہ انشاء کا عیب قرار پاتا ہے، الا یہ کہ اس کی کوئی خصوصی اہمیت کی طرف آپ کو اشارہ کرنا، تو ظاہر بات ہے کہ عیب کا ہم کوئی تصور کر نہیں سکتے کلام الہی کے ساتھ. معلوم ہوا کہ ان اصطلاحات کی خصوصی اہمیت ہے کہ ان کو دو کا تو لایا جا رہا ہے دوہرا دوہرا کر، جیسے وہ الفاظ تین دفعہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ویسے ہی یہ چار اصطلاحات چار دفعہ. وہ چار گن لیجئے صرف، یہ جو کتاب کا تقسیم ہوا ہے آپ کو اس میں ساری تفاصیل مل جائے گی، ان کا مطالعہ کیجیے گا۔ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، بلکہ 16واں رکوع، 15واں رکوع، جہاں ذکر ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، جب وہ علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کچھ دعائیں ان کی زبان پر تھی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم۔ اصطلاحات وہی چار ہے، ترتیب ذرا مختلف۔ یہاں تلاوت آیات کے بعد تزکیہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت، وہاں تلاوت آیات کے بعد جو ہے تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر ہے، اور آخر میں تزکیہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیجیے گا، اس میں اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس کے بعد یہ مضمون آتا ہے اسی سورہ بقرہ میں 18 رکوع کے آخر میں، گویا کہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے کہ اے لوگوں، تمہارے جد امجد ابراہیم نے اور اسماعیل نے جو دعا مانگی تھی، دیکھو ہم نے اس دعا کو قبول کیا اور تم نے بھیج دیا اپنا رسول، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اب ضمیریں تو بدل جائے گی، وہاں دعا تھی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ انہیں بھیجی ہو جو انہیں تیری کتاب پڑھ کر سنائے، تیری آیات پڑھ کر سنائے، تیری کتاب کی تعلیم دے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو انہیں جو تمہیں سناتا ہے ہماری آیات اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، ضمیروں کا فرق ہو گیا، بات وہی ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اس سے آگے چلیے، کیونکہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، اس میں یہ آیت پھر آ گئی بڑے شاندار الفاظ میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بالکل وہی الفاظ یہاں آ گئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ چار جگہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب اس میں جو ترتیب کا مسئلہ ہے اس کو نوٹ کر لیجیے، ایک دفعہ وہ آئے ہیں دعا کے طور پر الفاظ ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے، اس میں ترتیب اور ہے۔ تین دفعہ آئے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، اس میں ایک ہی ترتیب ہے۔ اب نوٹ کیجیے گا، اس سے جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں، غلط ترتیب تو پہلی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دو انبیاء کرام نے وہ بات کہی ہے، غلط نہیں کہہ سکتے ہم اسے۔ یہ لازماً کہیں گے کہ اس دوسری ترتیب میں یقیناً امپروومنٹ ہے، یہ یقیناً بہتر ہوگی۔ اگر تو ایسا ہوتا کہ دو دفعہ وہ ترتیب ہوتی، دو دفعہ یہ ہوتی، تو ہم سمجھتے کہ کوئی خاص فرق نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی سورہ بقرہ میں، کمار صلی اللہ فیکم رسولم، ہم نے بھیج دیا تم نے اپنا رسول، اور پھر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اور هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہاں ترتیب ایک ہی ہے، تلاوت آیات نمبر ایک، تزکیہ نمبر دو، تعلیم کتاب نمبر تین، تعلیم حکمت نمبر چار۔ تو یہ ترتیب یقیناً امپروومنٹ شمار ہوگی، یقیناً بہتر شمار ہوگی۔ اس پر کیوں ایسا ہے، کیوں، اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ اب میں اس کے بارے میں صرف یہ عرض کرتے ہوئے، ان چار اصطلاحات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہاج بیان ہوا ہے۔ آج پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اساسی منہاج، تکمیلی منہاج۔ تکمیلی منہاج میں تو کیا ہے، تنظیم، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، یہ سارا بیان ہو چکا ہے سورہ صف کے اندر، اور یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ جو ہر انقلاب میں ہوں گی اور وہی ہوں گی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ انقلاب کو انقلاب سے ممیز کرنے والی شے در حقیقت یہ دو ابتدائی مراحل ہیں، دعوت اور تربیت، ان دونوں کو معین کر رہا ہے یہ الفاظ مبارکہ جو ہے انقلاب محمدی کے ضمن میں، ان چار الفاظ میں ان دو جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں رہنمائی دی ہے۔ تشریح میں بعد میں کروں گا، ابھی ذرا دو آیتیں جو میں نے اور پڑھی ہیں اس میں ایک اور اہم مضمون جو آ رہا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسروں کے لیے بھی یا دوسروں میں بھی جو انہی میں سے ہیں، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. یہ آخرین کا عطف ہے امیین پر، گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے امیین کے لیے اور آخرین کے لیے. اچھی طرح نوٹ کیجئے، گویا کہ حضور کی دو بعثتیں ہیں جن کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے. ایک بعثت ہے آپ کی بعثت خصوصی الی اہل العرب، اور ایک ہے آپ کی بعثت عمومی الی کافت الناس بشیرا ونذیرا. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا. یہ بعثت عمومی ہے، پوری دنیا ہر فرد نوع بشر جو اس وقت دنیا میں تھا جب کہ حضور بھیجے گئے، اور جو تا قیام قیامت آئے گا دنیا میں، وہ سب کا سب در حقیقت محمد الرسول اللہ کا مخاطب ہے. تو گویا کہ امت مسلمہ کے دو حصے آپ اپنے ذہن میں کر لیجئے. ایک ہے جس کو کہ میں جدید اصطلاح میں سمجھا دوں، جیسے کہ ایٹم کا سٹرکچر ہے، ایک اس کا نیوکلیس ہوتا ہے، اس نیوکلیس میں کچھ الیکٹرک چارجز ہوتے ہیں پازیٹو نیگیٹو، اور پھر وہ نیگیٹو چارجز ہوتے ہیں جو اس کے چاروں طرف جو الیکٹرانز جو ہے وہ جو وہ دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں. تو اس امت کا نیوکلیس ہے امیین پر مشتمل، اور اس کے بعد وہ الیکٹرانز جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جو شامل ہوتے گئے، سب سے پہلے ایرانی آئے، شامی آئے، مصری آئے، اور کچھ ایشیائے کوچک کے ترک آ گئے ہوں گے، پھر ہندی آئے، اور مختلف قومیں. یوں سمجھیے کہ دائرے بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ دائرے ہیں ان الیکٹرانز کے مانند، نیوکلیس ہے امیین جن میں سے خود حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منه، وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے. اور یہاں سے ہم نے آگے الفاظ چھوڑ کر وآخرین منهم، اور اٹھایا دوسروں ہی میں سے بھی جو انہی میں سے ہیں، دوسروں کے لیے بھی جو انہی میں سے ہیں، لما یلحقوا بهم، جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں. اب اس آخرین اور امیین کا مفہوم ذرا معین کر لیجئے. امی کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اس دور میں کچھ لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، لوگ جان بوجھ کر یا مغالطے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کو غلط طور پر ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس کو سمجھئے بات کیا ہے، اس کی ایک مثال میں دے دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. قادیانیوں نے ایک دلیل اختیار کی، ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو فوت ہو کر زمین میں دفن ہو جائے، اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ زندہ آسمان کو اٹھا لیے جائے، کیا وہ افضل ہے؟ بتائیے، ایک عام آدمی جو ہے اس کا جو حضور کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے ایک دم بھڑک جائے گا کہ نہیں بھڑک جائے گا؟ یہ دلیل ایسی ہے، جذباتی سطح پر ایسی یقین کرے گی کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن، یہ تو ہونے والی بات ہی نہیں. ابھی میں نے سنا ہے کسی شیعہ مقدم نے ٹیلی ویژن پر ورقا ابن نوفل والے واقعے کی نفی کی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے اس کی تصدیق اور تائید جو ہے کچھ غیر نبی کر رہا ہو، اور اسے خود اپنے بارے میں ابھی پورا یقین حاصل نہ ہو. اب جذباتی طور پر جو ہے غازی ملک، بھائی کیا اس میں عظمت رسول بیان کی ہے، اور کیا اس کی نگاہ میں حضور کا مقام ہے، یہ در حقیقت بڑا ہی جہالت والا انداز ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جو عوام کی جذباتی جو بھی ایک لگاؤ کی کیفیت ہے اس کو علمی میدان میں آ کر اس طور سے ایکسپلائٹ کیا جائے. میں نے بدترین مثال دے دی قادیانیوں کی، اس سے آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کتنے بڑے پیمانے پر یہ بات جو ہے عام مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتر جانے والی بات ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ افضل ہے، کہ وہ تو اٹھا لیے گئے زندہ آسمان پر اور ہمارے نبی فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے، معاذ اللہ. اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں نے خواب کا بحث چھڑا دی کہ ہمارے رسول کے لیے امی کا لفظ، یہ ان پڑھ کا لفظ، بغیر لکھے پڑھے لفظ کا کیسے ہم استعمال کر دیں. نتیجہ کیا ہوا کہ اب ام القرآن سے جوڑ ملایا گیا، کیونکہ مکے کا نام جو ہے ام القرا ہے، لہذا مکے کے رہنے والے امیین ہو گئے، ام القرا سے، جیسے دہلی کے رہنے والے دہلوی، لاہور کے رہنے والے لاہوری، اسی طرح ام القرا کے رہنے والے امی ہوئے، اور محمد الرسول اللہ کو اس اعتبار سے امی کہا گیا. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ اور دھوکہ ہے، اور خامخواہ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، اس کے ایمان کا انتقاضا ہے، وہ اس کو اس کے دلیل کے طور پر استعمال کیا گیا. صحیح بات یہی ہے کہ لفظ امی کے معنی ہے وہ شخص جس کو کہ آپ دنیا میں کہتے ہیں، دنیا کے عام اسلوب کے مطابق لکھنا پڑھنا، فارمل ایجوکیشن جسے نہ ملی ہو، یہ اس کا اصل مفہوم. البتہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عقل سے کہیں ہو، فطرت اس کے اندر موجود ہے، عقل اس میں موجود ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص میں لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اور عقل و حکمت کی معراج پر پائی ہو. ایک ہے لکھنا پڑھنا، آپ کو کتنے ہی ان پڑھ مل جائیں گے جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، لیکن سمجھ اور فہم بڑے بڑے جو ہے ان کے سامنے پانی بھرے ہیں. وہ ایک فہم ہے، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک ان کے اندر ایک فیکلٹی ہے. لکھنا پڑھنا اور شے ہے، باقی اس کا اصل میں کیا ہے؟ ام کہتے جڑ اور اساس، اسی لیے ماں ام ہے ہمارے لیے، ہمارا آغاز اسی سے، ہمارے وجود کے لیے بمنزل اساس اور جڑ اور بنیاد کے ہیں ہماری ماں. تو ماں کے بطن سے جو برآمد ہوا اور جو متولد ہوا ہے بچہ، ظاہر بات ہے وہ عقل لے کر آیا ہے، سماعت اور بشارت لے کر آیا ہے، فطرت لے کر آیا ہے، فطرت اسلام اس کے اندر موجود ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحمدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے بطن مادر سے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے والدین، اس کا ماحول اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتا ہے. اب وہ جو کچھ لے کر آیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بطن مادر سے متولد ہونے والا ہر بچہ نسل انسانی کا وہ روح ربانی لے کر آتا ہے. اس لیے کہ حدیث صحیح ہے، متفق علیہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے بتایا 120 دن کے بعد ذہن مادر میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے ساتھ اس کی روح کو شامل کر لیتا ہے. وہ روح جو ازل میں کریٹ کی جا چکی ہے، وہ جو الارواح و جلود مجندہ کی شکل میں ہے، وہ جنہوں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا نسو بے رب تم کالو بلا، میری روح بھی تھی، آپ کی روح بھی تھی، اولین کی بھی تھی، آخرین کی ارواح بھی تھی، وہ سب کی اس وقت موجود. البتہ اس کے بعد ایک کولڈ اسٹوریج میں رکھ دی گئی ہے. اب جیسے جیسے بطن مادر میں یہ توالد و تناسل کا سلسلہ جو چل رہا ہے، جیسے رحم مادر میں ایک بچہ جو ہے تیار ہوا ہے، 120 دن کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب وہ اس کے اندر وہ روح شامل کر دی جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ بطن مادر سے جب وہ آ رہا ہے تو وہ سب چیزیں فیکلٹیز لے کر آیا ہے. اب یہ فارمل ایجوکیشن ہے صرف کہ جس کا ذکر کیا جائے گا، کہ یہ دنیاوی تہذیب اور یہ تصنعات اور یہ تمام چیزیں اور لکھنا پڑھنا، یہ اس کو حاصل نہیں ہوا. باقی فطرت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین فطرت، روح کے اعتبار سے منور ترین روح، عقل کے اعتبار سے بلند ترین اور بیدار ترین عقل، یہ ساری فیکلٹیز اپنی جگہ پر موجود ہے. صرف یہ کہ فارمل ایجوکیشن نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لفظ کی اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور اس میں حضور کی توہین نہیں ہے، اسی میں تو آپ کا کمال ہے. آپ نے دنیاوی اعتبار سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور پھر وہ علوم و فنون دنیا کو سکھا دیے کہ جس سے دنیا معلم بن گئی، دنیا کی معلم بن گئے آپ کے صحابہ اور آپ کے تابعین، آپ کے مکتب سے فیض یاب لوگ جو ہے وہ دنیا کے امام بن گئے علوم کے میدان میں. پھر یہی تو کمال ہے. اگر آپ نے فارمل ایجوکیشن حاصل کی ہوتی تو پھر تو کمال کی بات کوئی نہیں، دیے سے دیا تو جلتا آ رہا، کسی نے کسی سے سیکھا، اس سے آگے اس نے سیکھا، اور کچھ نہ کچھ اگلی نسل بڑھاتی ہے علم کے اندر، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے علم انسانی کے اندر ترقی ہو رہی ہے، ارتقا ہو رہا ہے. تو وہ تو ایک ارتقائی عمل ہے. اصل جو اعجاز ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک امی نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ علوم، وہ حکمتیں، وہ معارف، وہ ہدایت، وہ لوگوں کے پیچیدہ جو تمدنی مسائل ہیں ان کا حل دیا ہے. جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، اس راز کو ایک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں, یہ ہے اصل میں کمال محمد رسول اللہ کا, تو اس میں ہرگز کسی توہین کی بات نہیں. اب یہ تو میں نے لفظ امی کی اصل لغوی اساس کیا ہے وہ بیان کر دی, اور نمبر دو حضور کو کیوں نبی امی کہا گیا, یہ سورہ آراف کے اندر موجود ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی, اس نے بھی یہی کہا گیا تھا النبی الرسول الامی الرسول النبی الامی, وہ رسول ہوں گے نبی امی ہوں گے جو لوگ ان کی بات مانیں گے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ, جس کا کہ ذکر وہ پائیں گے اپنے پاس لکھا ہوا تورات میں. تو جو لوگ بھی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه فاولئك هم المفلحون, جو ہمارے اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے, جو ان کی تعظیم کریں گے, جو ان کی مدد کریں گے, اور جو ان کے ساتھ نور نازل کیا جائے گا اس کی پیروی کریں گے, وہی ہوں گے فلاح پانے والے. تو یہ تو یوں سمجھیے کہ حضور کی بعثت سے 2000 برس پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بشارت دی تھی اللہ تعالیٰ نے, اس میں حضور کے لیے رسول النبی الامی کا لفظ الفاظ موجود. اب یہ امیین کا لفظ قرآن مجید میں 3 معنی لیا ہے, اسے بھی نوٹ کر لیا. ایک طرف تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں, اہل کتاب جن کے پاس پہلے سے کتاب ہے شریعت ہے, ان کے مقابلے میں وہ لوگ ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ شریعت ہے. ظاہر بات ہے جب اللہ کی کتاب تھی تو اس میں پڑھنے لکھنے کا سوال خود بخود پیدا ہو گیا, علماء پیدا ہو گئے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے, پھر وہ زبان کا علم حاصل کرنا یہ بھی لازم ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا سیرت میں کہ خود حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ گئے تھے شام, جا کر انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی تورات کو پڑھنے کے لیے. کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ, یہ ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ تورات پڑھتے تھے اور لکھتے تھے عبرانی زبان کے اندر. عبرانی سیکھنی پڑی نا. جب کتاب کسی قوم کے پاس ہے اللہ کی کتاب, تو چاہے وہ اس کا حق ادا نہ کر رہے ہو, لیکن یہ کہ بہرحال اس میں لکھنے پڑھنے کا اس کے حوالے سے رواج ہو جائے. اس اعتبار سے 2 کیٹیگریز کر دی گئی, ایک اہل کتاب جن کو کے پاس کتاب ہے, اور ایک امیین. یہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم, اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور ان سے بھی جن کے پاس کتاب نہیں ہے. یہ عرب کے وہ لوگ ہیں بنی اسماعیل, ان میں کہیے قحطانی عدنانی عرب جتنے بھی ہیں یہ سب امیین میں شامل ہو جائیں گے, کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی, اس لیے کہ رسالت اور نبوت تو رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی اس شاخ میں جو حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب سے چلی, انہیں میں نبوت رسالت کتابیں شریعت آتی رہی. دوسری شاخ حضرت اسماعیل سے تھی, حضرت اسماعیل کو بھی کوئی کتاب نہیں دی گئی اور ان کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا ہی نہیں. تو اس اعتبار سے اہل کتاب کے مقابلے میں امید ہے, ایک یہ لفظ ہے جو قرآن مجید نے اس کو اصطلاح استعمال کیا. ایک یہ یہود نے اصل میں لفظ امیین استعمال کرنا شروع کیا تھا پوری دنیا کے لیے بڑی حقارت کے ساتھ, جیسے انگریزی میں لفظ آتا ہے جینٹائلز, وہ اپنے بارے میں تو کہتے تھے ہم عالم ہیں, ہم بڑے سولائز لوگ ہیں, متمدن لوگ ہیں, کلچرڈ لوگ ہیں, اور یہ بقیہ دنیا جو ہے اجد ہے, گوار ہے, وحشی ہے, ان پڑھ. تمام غیر اسرائیلی جو ہے ان کے نزدیک, چاہے ان میں افلاطون بھی ہو اور چاہے اس میں ارسطو بھی ہو, کوئی بھی ہو, چاہے اس کے اندر گوتم بدھ ہو اور چاہے کنفیوشس ہو اور تاؤ ہو کتھے باشد, وہ سب جینٹائل. اصل میں عبرانی کا لفظ گوئم, گوئم کا ترجمہ ہوا ہے پھر باقی ان زبانوں کے اندر جینٹائل. اب جینٹائل کے لفظ کو وہ انتہائی نفرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ان میں جو اپنی نسلی برتری کا احساس ہو گیا تھا, وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہم تو اللہ کے چنیدہ اور منتخب جو لوگ ہیں باقی گھٹیا لوگ. اور ان میں اس درجے تک یہ بات آ گئی تھی کہ یہ وحشی, یہ تو حیوانوں کی طرح ہے, ان کا مال ہڑپ کر جانا بھی جائز ہے, اور اگر یہاں تک آتا ہے ان کی شریعت میں باقاعدہ لکھا ہوا ان کی روایات میں کہ اگر تم کہیں گزر رہے ہو اور تم کسی کنویں میں دیکھو کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہے یا گرا ہوا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے, تو اس سے پوچھو کہ تم اسرائیلی ہو, اگر وہ کہے کہ اسرائیلی ہو تو ہاتھ دے کر اور اس کو اوپر پھینک لو, اور اگر تم کھینچ رہے ہو اس وقت بھی وہ کہہ دے کہ میں اسرائیلی نہیں ہوں تو اس کو پھینک دو وہی کروا کر, اس لیے کہ اس کی جان بچانا تمہاری ذمہ نہیں. یہ کہ وہ تو حیوانوں کی طرح ہے، جیسے آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں آرام سے، صرف انسان کا گوشت نہیں کھاتے نا، تو بکری کا گوشت کھاتے تو اسی طرح انسان کا جو اسرائیلی ہے اس کا مال آپ ہڑپ نہیں کر سکتے، غیر اسرائیلی سے آپ سود بھی لے سکتے ہیں، اس کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، فریب بھی کر سکتے ہیں، جیسے بکری کو ہڑپ کر لیا آپ نے، ویسے ہی کم سے کم یہ کہ اس کا گوشت ہڑپ نہیں کیا، تو غیر اسرائیلی شخص کا مال عزت ہر شے ہڑپ کر سکتے ہیں. یہ ان کی تھی وہ نسلی اپنی برتری کا اور سردار کا عالم، جس کی وجہ سے بقیہ سب کو امیین کہتے تھے. اور یہاں ایک بعض حضرات نے اس کی طرف اشارہ کیا، بڑا پیارا اشارہ ہے کہ یہاں جو لفظ امیین آیا ہے اس میں یہ مفہوم بھی موجود ہے، گویا کہ یہود کے چہرے پر زناتے دار ایک تھپڑ رسید کیا جا رہا ہے، جنہیں تم حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہو اللہ نے آج انہی کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، اللہ نے ان میں سے اٹھایا ہے اپنا وہ نبی آخر الزمان، اپنا رسول کامل، یہ تمہارے پندار کے اوپر ایک ضرب ہے کاریگر. تو اس معنی میں بھی ایک بڑا لطیف انداز یہاں پر موجود ہے. اب قرآن مجید میں تیسرے معنی میں اور بھی اس معنی میں جو میں نے نمبر دو کہا ہے، یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ انہوں نے ان کا معاملہ سورہ آل عمران میں آیا ہے. ان اہل کتاب میں ایسے بھی ہے، من ان تامن ہو بے قنطار یعد ہی لے، اگر آپ ڈھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھوائیں گے واپس کر دیں گے. میں سے ایسے بھی ہیں، من ان تامن ہو بے دینار لا یعد ہی لے الا ما دمت علیہ قائمہ، ایک دینار بھی کہیں رکھوا دو گے ان کے پاس تو کبھی واپس نہیں کریں گے، اس امانت کے اندر خیانت کریں گے، الا یہ کہ سر پر سوار ہو کر لے لو، یہ بات دوسری ہے. اب کیوں ہے ایسا؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ من گھڑت خیال جو ہے یہ اپنے دل میں بٹھا لیا کہ امیین کے بارے میں ہم سے باز پرس ہے ہی نہیں، امیین کا مال ہے ہمارے لیے تو حلال ہے ہی ہے، کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے، اللہ یہ کہ کوئی زبردستی نکلوا کے لے جائے، اللہ معذم کا علیہ قائمہ، تو وہ اپنی طاقت سے لے کر لے گیا لیکن ہمارے اوپر مسئولیت کوئی نہیں ہے. لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ یہ تو در حقیقت حیوانوں کے مانند ہے، ان کے ساتھ ہمارے رولز آف کانڈکٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے رولز آف کانڈکٹ جو ہوں گے اسرائیلیوں کے ساتھ وہ اور ہوں گے اور ان کے ساتھ اور ہوں گے. یہ دوسرے معنی میں قرآن مجید میں مثال. تیسرے معنی میں قرآن مجید نے یہ لفظ الٹا جو ہے اہل کتاب کے بھی عوام کے اوپر اس کا اطلاق کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب میں بھی سب کے سب تو عالم نہیں تھے، جیسے ہماری عظیم اکثریت کو کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ تو جو مولوی بتا دے گا وہی سمجھے گا، وہی دین ہے ہوگا قرآن میں، یہی حدیث میں ہوگا، چاہے وہ فتویٰ فروش مولوی ہو، وہ چاہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، تو انہیں بیچاروں کو کیا پتا. تو جس طرح آج ہمارے ہاں اہل علم اور عوام الناس کی ایک تقسیم ہے، اسی طریقے سے یہود میں بھی یہ تقسیم موجود تھی. سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے بہت سے لوگ امی ہیں، صاحب کتاب ہوتے ہوئے ان پڑھ، اس لیے کہ انہیں کتاب کا علم حاصل ہے، انہیں معلوم ہی نہیں تورات میں کیا ہے، وہ تو ان کے علماء کے پاس ہیں، کوئی تورات اس طریقے سے موجود بھی نہیں تھی، اتنی کروڑوں کی تعداد میں چھپی ہوئی دنیا میں کہاں تھی، نہ اس وقت لکھنے پڑھنے کا وہ رواج، نہ چھاپا خانہ موجود، کہیں کسی کے پاس کچھ اوراق ہے کہیں کسی کے پاس کچھ اوراق ہے، یہی کچھ تھا. لہذا بہت ہی محدود طبقہ تھا ان کا کہ جو تورات کو جانتا تھا، تورات کا عالم تھا، باقی ان کی اکثریت جو ہے وہ بالکل اسی طرح کے امی جیسے بقیہ امی، انہیں کچھ معلوم نہیں. اب جب انہیں یہ معلوم نہیں کہ کتاب میں کیا ہے تو صرف وشفل تھنکنگ کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں ناجنے ہیں اور جہنم ہمارے لیے تو بنی ہی نہیں ہے، ہمیں جہنم میں ڈالیں گے بھی تو لن تمثل النار الا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن کے سوا نہیں ہمیں تو نکال لیا جائے گا، نحن ابناء اللہ واحباؤ ہوں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بیٹوں کے مانند ہیں، یہ ان کے امانی ہے. تو منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، خود ان کے اندر کثیر تعداد ان ان پڑھوں کی ہے، ناواقف لوگوں کی ہے، جو ہلاکی ہے، جو کچھ نہیں جانتے کتاب کو کہ کتاب میں کیا ہے، بلکہ ان کا سارا مذہب اور ان کا سارا دین کچھ خوشنما خیالات، من گھڑت امانی، کچھ وشفل تھنکنگ، کچھ اپنے من گھڑت جو ہے عقائد ان کے اوپر بیس ہے، وہ صرف ظن اور تخمین کے اوپر اپنا کانڈکٹ جو ہے اس کو بیس کیے ہوئے ہیں. یہ گویا کہ امیین کے لفظ کے تیسرے معنی. تو اب آپ نے سمجھا اس لفظ کی لغوی اصل کیا ہے، پھر یہ کہ اس لغوی اصل سے اس کا مفہوم کیا بنا اصطلاحاً، نمبر تین قرآن مجید میں یہ تین معنی میں اس طرح استعمال ہوا ہے. اب یہاں پر خاص مراد جو ہے، ایک طرف تو وہ امیین اہل کتاب کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پانچویں آیت سے اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہو جائے گا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. تو سائملٹینیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے یہ وہ اہل کتاب کے مقابلے میں امیین. نمبر دو، یہ امیین اس اعتبار سے بھی تھے کہ ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج تھا، ان کے ہاں گنتی کے چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ غزوہ بدر کے اسیروں کے سلسلے میں حضور نے یہ فدیہ بھی معین کیا تھا، یہ جو شخص لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ اتنے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کا فدیہ یہی شمار ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ رہا کر دیا جائے گا. تو یہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی شکل مقرر کی، بہت کم لوگ، سات لوگ. اس اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں ایک ضرب ہے کاری ان کے کردار پر کہ تم اپنے علم اور صاحب کتاب ہونے اور نبیوں کی اولاد ہونے اور ابراہیم کی نسل ہونے پر فخر ہی کو لیے بیٹھے رہو، آج ہم نے ان امیین کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، ان میں بھیجا ہے اپنا آخری رسول اور اپنا آخری کلام. نو انسان رات عام آخری حامل ہوں رحمت للعالمین. اور وہ کون ہے؟ رسول نبی امی ہے، امیین میں سے ہے، جن کو تم بنظر استحقار اور بنظر حقارت دیکھتے ہو. میں چونکہ ابھی وہ چار اصطلاحات کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اب آگے چلیے. اطف ہو رہا ہے امیین پر وآخرین منہم. حضور کی یہ بے صرف امیین میں نہیں ہے، اوروں میں بھی ہے. آخر کہتے ہیں دوسرے کو، یہ لفظ پہچان لیجئے، آخر اور آخر اس میں بڑا فرق ہے. آخر شے وہ ہوتی ہے جو ترتیب میں کہیں آخری آ گئی ہو، پہلی دوسری تیسری آخری چوتھی پانچویں چھٹی آخری، اور آخر مختلف علیحدہ دوسری شے، کوئی دوسری شے، وہ آخر کے معنی میں آئے گا. تو یہ جو ہے آخر، آخرین ہے، آخرین نہیں، اور دوسرے انہی میں کے. اب یہاں پر ایک عجیب بات ہے جو میں افسوس کے ساتھ کر رہا ہوں. بہت سے مقامات پر میں نے مولانا میر حسن اصلاحی صاحب کا اس درس کے سلسلے میں ایک مدح کے انداز میں ذکر کیا، لیکن میں حیران ہوا ہوں اور شدید افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں انہوں نے پتہ نہیں کوئی ان کے ذہن کی اوپر ہے کیا، ان کا جذبہ ہے کہ ایک وہ معنی کیے ہیں جو میرے علم کی حد تک آج تک کسی نے نہیں کیے. میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ساری تفسیریں تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن جتنی بھی میں ٹھال پھٹک کر سکتا ہوں کسی نے نہیں کیے. نمبر ایک تو یہ کہ اس سے ہٹنا جو ہے اجماعی، جو کوئی مفہوم قرآن مجید کا امت کے 1400 سال کے اندر معین ہو چکا ہو، یہ بھی میرے نزدیک جسارت ہے، ناروا ہے. نمبر دو یہ کہ ایک حدیث صریح موجود ہے، بخاری کی حدیث موجود ہے، اور اس کو بھی انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا، تذکرہ یہ کیا. یہ مزاج جو ہے در حقیقت ان کا یہی ہے کہ جو پھر کلائمیکس کو پہنچا ہے رجم کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے اور ہدایت دے کہ اب بھی وہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی رسی دراز کر رہا ہے وہ اس سے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، اور جو مسلمانوں کا اجماعی راستہ ہے اس راستے کو اختیار کریں اور آئیں اسی سب کے اندر شامل ہوگا. اب ان کو نے مفہوم کیا لیا کہ اس سے مراد ہے امیین ہی میں سے وہ لوگ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو امیین میں سے جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے وہ تو گویا کہ پہلے لفظ امیین میں اس کا تذکرہ ہو گیا. آخرین بھی ہوں انہی میں کے اور بھی، اب انہوں نے انہی میں کے لفظ پر زور دے کر کہ انہی میں کے تو اس کا مطلب امیین میں سے ہے، اور وہ ہے جو ابھی شامل نہیں ہوئے، گویا کہ اہل عرب ہی میں سے وہ لوگ جو تاحال ایمان نہیں لائے لیکن بعد میں ایمان لے آئیں گے. لفظ کے اعتبار سے میں نے جیسا کہ عرض کیا گنجائش وہ تو ہے، لیکن اب دو چیزیں، پوری امت کا اجماع. وہ اجماع کیا ہے؟ اس سے مراد ہے تمام بقیہ اقوام عالم کی جو کہ اب ان کے بعد امیین کو ایک قوم کی حیثیت سے لے کر جن میں سے تھے حضور، اور حضور کی بعثت خصوصی جن کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ جتنی اقوام بھی آئیں گی، وہ ایرانی ہو، وہ ترک ہو، وہ سلجوقی ہو، وہ بربر ہو، وہ ہندی ہو، یہ سب آخرین منہم ہے. اور منہم کے اس لیے کہا گیا کہ چونکہ امت کا جز بن گئے تو گویا کہ پوٹینشلی وہ انہی میں سے،
اس لیے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ہوں اولیاء و بعض، یہ امت جو ہے اگرچہ ایک نیوکلیس ہے اور دوسرے وہ اس کے الیکٹرونز ہیں، لیکن یہ کہ ایک ایٹم کا تو دونوں ہی جو ہے وہ جزو لائل پت ہے، ایٹم کی تکمیل اس پورے سٹرکچر سے ہوتی ہے، تو یہ حقیقت کے اعتبار سے پوٹینشلی وہ ایک وحدت ہے، ایک ہی امت میں سے ہے اگرچہ اس کے یہ دو اجزائے ترکیب ہیں. یہی مفہوم ہے جو لیا 1400 برس میں امت نے، اور اس پر ایک حدیث صریح اور حدیث صحیح موجود ہے بخاری، امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے سوال کیا کہ حضور آخرین سے مراد کیا ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں صرف اسی جگہ پر آیا ہے، کس اعتبار سے اس مقام کی خصوصی اہمیت ہو جاتی ہے. ایک دفعہ سوال کیا کچھ جواب نہیں ملا، حضور کسی اور بات میں مصروف ہوں گے یا کوئی اور اس میں حکمت ہوگی، دوسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کیا، تب آپ نے جواب دیا. 3 مرتبہ کے سوال کے بعد کہ آخرین سے مراد کیا ہے، تو ایک میں مجھے جو حکمت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری طرح حاضرین کو متوجہ کر لیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ایک سوال آپ نے کیا اور جواب مل گیا شاید باقیوں کے علم میں نہ آئے. تو 3 مرتبہ ریپیٹڈ جب یہ کوشچن ہوا ہے تو آپ نے حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی قوم، اور حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی نہ کوئی فرد اس کو لے آئے گا. اس میں پھر ان الفاظ میں شخصاً جو ہے، شخصاً تو اس کا مراد مانے گئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے گویا کہ اجماع نقل کیا ہے کہ ان کے زمانے تک جو بھی لوگ تھے، جو بھی صاحب علم اور مفسرین، ان کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ شخصاً جو مراد تھی کہ کوئی شخص اس کی قوم کا، کہ وہ حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو لے آئے گا، اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اس لیے کہ وہ ایرانی النسل، وہ یا کہ ثابت ہو گیا. ایک تو ہے عرب، یہ عرب جو ہے یہ تو امیین ہے، اور اب ان کے علاوہ غیر عرب جو بھی ہوں گے جو اس امت میں شامل ہوں گے وہ آخرین میں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، یہ ہے در حقیقت حضور کی بعثت کا خاص معاملہ کہ یہ دو بعثتوں کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے ہیں، باقی کوئی نبی سوائے حضرت موسیٰ کے اس خصوصیت میں آپ کے قریب نہیں آتا. میں نے سوا کیوں کہا، حضرت موسیٰ کی بھی دو بعثتیں ہیں، ایک بعثت تھی الی فرعون، اذھب الی فرعون انہ طغا، وہ جو رسالت کی شان آتی ہے کہ رسول جس قوم کی طرف بھیجا جائے اگر وہ رد کر دے تو پھر قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، یہ بعثت حضرت موسیٰ کی فرعون کی طرف تھی. دوسری بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں انی رسول اللہ علیکم وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، تم خوب جانتے ہیں بنی اسرائیل کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، لیکن یہ بعثت اس نوعیت کی نہیں تھی. اس بعثت کو ہم کہہ سکتے ہیں اصلاحی اور تبلیغی اور ان کا تزکیہ اور ان کی تربیت، لیکن وہ درجہ کے نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. حالانکہ انہوں نے تقریباً، آپ کو معلوم ہے کہ این ماس ڈس اوبے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب قتال کا حکم دیا تو پوری قوم نے انکار کیا، لیکن عذاب صرف اتنا ہی آیا کہ 40 برس کے لیے صحرا کے اندر بھٹکتے پھرو، اس سے زیادہ وہ ہلاکت والا عذاب نہیں آیا. وہ بعثت جو ہے رسالت کی جس کے بعد انکار کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت، وہ تھی فرعون آل فرعون کی طرف. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، کیونکہ انبیاء اور رسل میں سیرت النبی کے موضوع پر میری مختلف تقاریر میں آپ نے سنا ہوگا کہ قریب ترین حضور سے آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، قتال تک کا مرحلہ پہنچ گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اندر، جبکہ حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کی زندگیوں میں قتال کا مرحلہ آئے گی. قتال کا مرحلہ کب آتا ہے؟ جبکہ ایک جمعیت موجود ہو، معترب تعداد موجود ہو، اور پھر ٹکراؤ کا مرحلہ آتا ہے، اس سے پہلے تو نہیں آتا. یہ مرحلہ آیا ہے بتمام کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، اور وہ قتال کا مرحلہ بھی کامل ہو کر انقلاب کی تکمیل ہو گئی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یہاں تک تو آ گئے، قتال کا مرحلہ تو آ گیا، ہجرت بھی ہو گئی، مکے سے حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو قتال کا مرحلہ آیا. یہ اب نکلے ہیں مصر سے اور آ گئے ہیں سینا میں، سینائی پینسلا میں، تو قتال کا مرحلہ آیا، لیکن حضور کے ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے بسر و چشم پیش کر دیا جانے ہتھیلی پر رکھ کر، اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے انکار کر دیا. یہاں آ کر بات جو ہے ختم ہو گئی، فل سٹاپ لگ گیا. یہاں تک معاملہ پیدل چل رہا ہے. تو دو دہشتیں بھی ہیں حضرت موسیٰ کی، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن ان میں فرق ہے. حضور کی ایک دہشت خصوصی ہے الا اہل العرب، الا امیین، الا بنی اسرائیل، جن میں سے بنی اسماعیل جن میں سے خود حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دہشت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضور کی دو دہشتیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹرکچر کہ ایک اس کا نیوکلیس ہے. میں نے اس پر گفتگو کی ہے جو میری کتاب ہے شرف گندین، اس میں جو میرا مقالہ شامل ہے امت مسلمہ کا عروج و زوال، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے رائز اینڈ ڈکلائن آف دی مسلم امت. تو اس میں میں نے اس پر بحث کی ہے کہ امت کی جو کمپوزیشن ہے اس کو سمجھ لیجئے، ایک اس کا نیوکلیس ہے امیین پر مشتمل، اور ایک پھر اس کے بعد کہے ہیں صفے ہیں، وہ سب بصف جو ہے اس کے گرد لوگ آ کر جمع ہو کے چلے گئے، یہ ہے آخرین. وآخرین منہم لما ينحقوا بهم، اور دوسروں میں بھی کہ جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. من وهو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اب یہاں میں اس کا تھوڑا سا اشارہ کر دوں، وہ چار اسماء تو میں نے ابھی روکے ہوئے، ان پر گفتگو ہوگی چار اصطلاحات کے حوالے سے. یہاں یہ عزیز اور حکیم کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اسے اختیار تھا کہ ابھی رسالت کا سلسلہ جاری رکھتا، حضور کے بعد بھی رسول آتے رہتے، پھر دو دہشتوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ اللہ کا اختیار تھا. لیکن اس کی حکمت جو ہے متقاضی ہوئی کہ حضور پر رسالت کو ختم کیا جائے، یہ سلسلہ رسالت جو ہے اب یہ زنجیر کامل ہو جائے ذات محمدی پر علیہ صاحب صلاح السلام. اس حکمت کا یہ اب تقاضا ہے کہ اب اس دہشت عمومی کے لیے ایک امت تیار کر کے محمد الرسول اللہ کی حیات طیبہ میں اس کے حوالے اس کام کو کر دیا جائے، وہ اب حامل ہو جائے اس مشن کی. اسی لیے اس کے بعد والی آیت میں آ رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہ جو اب کار رسالت ہے، کار رسالت اور یوں کہیے فریضہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک دہشت خصوصی کا تعلق تھا حضور نے اس کو بنفس نفیس خود ادا کیا، خود تبلیغ فرمائی، خود تعلیم دی، خود تزکیہ فرمایا، خود جہاد اور قتال کے مراحل سے گزارا، اور اللہ کا دین غالب بھی کر دیا اور لوگوں پر حجت قائم. اب یہ اس دہشت عمومی کا معاملہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ اب حضور کی حیات طیبہ ہی میں ایک امت تیار کر دی جائے جس امت کے حوالے حضور اپنی حیات طیبہ میں اپنا وہ مشن جو ہے جو عالمی سطح پر ہے اس کو حوالے کر دے. یہ جو ہے گویا کہ ایک بار گرا جو کندھے پر حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے شانے پر منتقل ہو جانا، یہ لازم تھا اس حکمت خداوندی کے نتیجے. اس کا تعلق ہوگا پھر اس سورت مبارکہ کے دوسرے حصے کے ساتھ. اب یہاں سمجھ لیجئے آخری آیت جو اس حصے کی ہے، ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا. لفظ فضل پر غور کیجئے، فضل کسے کہتے ہیں؟ جو بلا کسی مزدوری کے کسی کو مل رہی، کوئی معاوضہ اگر ہے، اگر اس کے معاوضے میں کوئی چیز دی گئی وہ فضل نہیں ہے، وہ قیمت شمار ہوگی. آپ نے جوتا لیا اور 200 روپے دے دیے، کوئی فضل نہیں ہے اس میں، یہ معاوضہ ہے، مبادلہ ہے، عوض معاوضہ گلا لگا. یا آپ نے مزدور کوئی کیا تھا دن بھر کام کرنے کے لیے دہاڑی پر، آپ نے 50 روپے طے کیے تھے، شام کو آپ نے اسے 60 روپے دے دیے، 50 روپے اس کی مزدوری تھی، اجر تھا. اجر اور اجرت ایک ہی بات ہے، اجر ہوگا عمل پر، محنت پر، اجرت ہوگی مزدوری پر، اور اس کے بعد اگر آپ مزید دیتے تو یہ آپ کا فضل ہے، یہ آپ کی طرف سے عطیہ ہے جس کا کہ کوئی جو ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. اجر اور اجرت وہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ فضل ذالک کا فضل اللہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ سب سے بڑا فضل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنی آخری اور کامل رسالت کے لیے، اپنے آخری پیغام کے لیے چنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عظیم ترین فضل ہوا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ان فضلہ کان علیک کبیرا. یہاں بالکل واحد کے سیدھے کے ساتھ خطاب ہے حضور کے سے، اے نبی، اے محمد، آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرے درجے میں یہ فضل ہوا امیین پر. ذرا غور کیجئے ان کی قسمت، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے، ان کی زبان سنی گئی اس آخری کلام کے لیے. انہی میں سے ایک فرد کو، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، وہی ہے نا، ان میں سے چن لیا گیا محمد الرسول اللہ کو. یہ وہ فضیلت ہے جو حاصل ہو گئی. اب یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الرسول کہاں. ہم چاہے کتنا ہی اس کے اوپر، ہمیں حسد تو بہرحال کرنا ہی نہیں ہے، لیکن رشک جتنا بھی آئے کم ہے. ان کی زبان، ان کی مادری زبان، ان کی زبان جس کے وہ محاسن سے واقف، جس کی خوبیوں کو پہچاننے والے، پرکھنے والے، جس کا ایک جملہ سنے اور کہہ دے کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی حجاب نہیں. انہی کے جد امجد ابراہیم کا وہ طریقہ ہے، ملت ابیکم ابراہیم، اسی کو زندہ کرنے کے لیے. اسی میں مائنس پلس ہوا ہے، شریعت محمدی تیار ہو گئی، اسی میں جو چیزیں غلط شامل ہو گئی تھی کاٹ دی گئی، جن چیزوں کی مزید ضرورت تھی وہ جمع کر دی گئی، وہ شریعت محمدی بن گئی، ملت ابیکم ابراہیم. تو یہ بہت بڑا فضل ہے جو ان کو عطا ہوا. تیسرے نمبر پر یہ فضل ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے نام قرآن فال نکل آیا ہو، اور اسے بھی آخرین کے ہی حوالے سے صحیح، لیکن امت محمد میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو گئی. یہ درجہ بدرجہ فضل ہے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اس فضل خداوندی کے بھی یہ مراتب ہیں، یہ مراحل ہیں. پھر امیین میں سے فضیلت کا لفظ جو آپ کہتے ہیں، صحابہ کرام نے ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، جیسے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت حاصل ہے. تلک الرسل فضل اللہ بعضہم علی بعض، یہ رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. صحابہ کرام میں سابقون الاولون ہے، پھر متبعین اب احسان ہے، یا ایک اور اعتبار سے وہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور وہ جو فتح کے بعد ایمان لائے. سورہ حدید میں آیت آ چکی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، وعدہ سب سے اچھا ہے، لیکن وہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. پھر وہ کہ جو اصحاب بدر ہے، وہ جو اصحاب شجرا ہے، ہر ایک کی اپنی شان ہے. تو یہ ہے فضل، رتبہ رتبے ہیں مختلف. تو یہاں فرمایا ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کا خزانہ کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے. کسی کو دوسرے تو اگر آپ پر فضیلت ہو گئی ہے، اس پر رشک نہ کیجئے یا حسد نہ کیجئے، کم سے کم اللہ سے فضل مانگے. بس اللہ من فضلی، اللہ کسی اور اعتبار سے آپ کو فضیلت دے دے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلتوں کی کمی نہیں ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا. یہ چار آیات کا جو پہلا سیکشن ہے، میں نے اس کا مفہوم عرض کر دیا. اب اس کا جو اہم ترین حصہ ہے، اس کے بارے میں مختصراً بیان کروں گا، اس لیے کہ آج یہ کتاب سے آپ کو پیش ہو رہا ہے، جس میں ان چار اصطلاحات کے بارے میں تفصیلی گفتگو موجود ہے. جا کے تفصیلاً پڑھ لیجیے گا، یہ میں نے اس کی تصحیح بھی کی ہے، اور اب یہ کتاب کا مقصد بعثت نبوی علیٰ صاحب صلوات و سلام زیادہ عمدہ کتابت کے ساتھ اور ذرا اچھی طباعت کے ساتھ دوبارہ شائع ہو رہا ہے. اور میں آپ سب حضرات کو، اب یہ آپ درخواست کہہ لیں یا نصیحت کہہ لیں یا مشورہ سمجھ لیں، میں ضرور یہ مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے. سورہ صف اور سورہ جمعہ کے درس کا ایک تتمہ سمجھیے کہ وہ کتاب جیسے ہی شائع ہو، حکمت قرآن جو اس مہینے کا آئے گا وہ اسی کتاب پر مشتمل ہوگا، تو وہ کم سے کم اس کو فوری طور پر حاصل کر کے ضرور پڑھ لیجیے گا. ویسے یہ جو مقالہ ہے آج آپ کو مل گیا ہے. دیکھیے، ایک عام جو اس میں لوگوں کو اشکال ہو گیا ہے، کیونکہ میں اس سے ذرا ہٹ کر بات کر رہا ہوں، پہلے اس کو بیان کر دوں. ان چار چیزوں میں پہلی چیز لازماً قرآن سے متعلق ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، اختلاف نہیں. تیسری چیز بھی لازماً قرآن سے متعلق ہے، یعلمہم الکتاب، کتاب قرآن، یہاں تو کوئی شک نہیں. اب باقی دو چیزیں رہ گئیں تزکیہ، جو یہاں تین آیتوں میں یہاں نمبر دو پر ہے. پہلی آیت سورہ بقرہ کے 15 رکوع کی، اس میں وہ نمبر 4 پر ہے، آخر میں ہے، وہ یزکی ہے. اور چوتھی چیز حکمہ، اس کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ غیر قرآن کوئی شے ہے، قرآن سے باہر کی کوئی چیز ہے، علیحدہ ہے قرآن سے. دو چیزوں کے بارے میں کوئی اشکال نہیں، کوئی اشتباہ نہیں. قرآن مجید کی اس آیت کو اور اس اصطلاحات کو جس انداز میں میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں قرآن مجید سے متعلق. اور واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا حجاب جو ہمارے اوپر طاری ہو گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. قرآن مجید کی جو ناقدری ہم نے کی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان چار میں سے دو کو قرآن سے باہر کسی چیز کے ساتھ متعلق مان لیا. اب اس میں ایک رائے تو چونکہ ہے ایک بڑی عظیم شخصیت کی، تو میں اس کے بارے میں پہلے عرض کر دوں. حکمت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے سنت. بعض حضرات اس کو حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، کتاب و حکمت. کتاب و حکمت ایسے ہی آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کتاب و سنت، تو یہ بالکل اس طریقے سے چونکہ پیرلل لفظ بھی آتا ہے، ہماری زبانوں پر بھی چڑھا ہوا ہے، تو ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ حکمت کو سمجھا جائے کہ یہ قرآن سے علیحدہ کوئی شے ہے، اس سے مراد سنت رسول ہے. اور عام لوگوں کی اس رائے پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک بہت عظیم شخصیت ہے ہماری امت کی اور امام شافعی رحمہ اللہ، اصول فقہ کا علم تو شروع ہی ان کی ذات سے ہوا ہے، سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب العلم، بڑی عظیم کتاب ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد سنت. میں ان سے صرف جزوی طور پر اختلاف کر رہا ہوں. میرے نزدیک سنت در حقیقت قرآن کے ان چاروں حصوں کی شرح پر مستقل ہے. سنت یقیناً اس کے اندر شامل ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ شے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہی میں آیات والا پہلو بھی ہے، قرآن مجید میں کتاب والا پہلو بھی ہے، قرآن مجید ہی میں تزکیے والا پہلو بھی ہے، قرآن مجید میں حکمت بھی ہے، اور ان چاروں کی شرح جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے صرف اس اعتبار سے اس کو پھیلایا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی اپنی نصوص بھی ہے جو بعد میں ابھی میں عرض کر دوں گا. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ جو وحی کیا ہے آپ کی طرف اے محمد آپ کے رب کی نے، از قسم حکمت. حکمت قرآن میں ہے، البتہ حکمت قرآنی کی شرح آپ کو حدیث میں ملے گی، سنت میں ملے گی. اسی طریقے سے کتاب سے مراد کیا ہے، آیت سے مراد کیا ہے، تزکیہ سے مراد کیا ہے، یہ میں بیان کروں گا. لیکن پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ چاروں قرآن سے متعلق ہیں. نمبر دو، نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ چاروں میں ایک ترتیب ہے، تلاوت آیات کا نتیجہ ہے تزکیہ، تزکیے کے بعد مرحلہ آتا ہے تعلیم کتاب کا، اور تعلیم کتاب کے بعد آخری مرحلہ ہے تعلیم حکمت کا. یہ در حقیقت مدارج ہیں، مراحل ہیں، ایک دوسرے پر مترتب ہونے والے ہیں، ایک دوسرے کے نتیجے کے طور پر وجود میں آنے والے ہیں. یہ تو ہوا اجمال، اب اس کی وضاحت کا لفظ. دیکھیے آیت کا لفظ میں نے بارہا بیان کیا ہے، قرآن مجید کا ہر جملہ آیت ہے، یہ آیات ہیں، آیات بینات ہیں، قرآن مجید کی آیات بینات ہیں. بلکہ جملہ کا لفظ بھی غلط استعمال ہو گیا، قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ مرکب ناقصہ بھی ہے، چاہے جملہ مکمل نہیں ہوا، والا زمانے کی قسم ہے جملہ تو مکمل نہیں، آیت تو ہے. حروف مقطعات بھی آیت ہے، الف لام میم آیت. تو چاہے وہ حروف ہو، چاہے وہ مرکبات ناقصہ ہو، چاہے وہ کلمہ ہو، چاہے وہ جملہ ہو، اور ایسی بھی آیات ہے جس میں 10-10 مکمل جملے موجود ہیں، آیت الکرسی میں 10 جملے موجود ہیں. تو آیت در حقیقت ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی، ایک طرف یہ نوٹ کر لیجئے. دوسری طرف آیت کیا ہے، آسمان آیت ہے، زمین آیت ہے، سورج آیت ہے، چاند آیت ہے. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. آيات آفاقي، آيات انفسي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم ہم عنقریب دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی، ان کی اپنے نفس میں بھی، ان کی اپنی جانوں میں بھی. تو آیات اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ہر شے آیت ہے، پھر اللہ کی اس کتاب کی اکائی جو ہے آیت ہے، اور آیت کے لفظی معنی کیا ہے؟ نشانی. نشانی کا مفہوم کیا ہے؟ جس کو دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے. آپ کے دوست نے کبھی آپ کو ایک پین دیا تھا، کوئی کتاب دی تھی، کوئی رومال دیا تھا، سالہ سال ہو گئے دوستی یاد میں یاد ملنا نہیں ہوا، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، کبھی تصور بھی نہیں گیا. آپ نے کبھی اپنا ٹرنک کھولا، وہ رومال نکل آیا، آپ کو دوست فوراً یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ یہ رومال نشانی ہے آپ کے دوست کی. آپ کی کوئی اس کے اندر اپنی کوئی قوت ارادی شامل نہیں ہے. آپ بیٹھ کر کوشش کر کے اپنے دوست کو یاد نہیں کر رہے تھے، نہ کوئی ارادہ نہ کوئی قصد، لیکن ایک شے کو دیکھا اور یاد آ گیا. یہ ہے در حقیقت وہ ریلیشن شپ کہ قرآن کہتا ہے اس کائنات میں ہر طرف ہماری آیات ہیں، دیکھو اور ہمیں یاد کرو، دیکھو کوئی یاد آیا کہ نہیں. یہ یاد آنا ہے اصل شے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا، اس کی خلقت میں کس کی حکمتیں ہیں، کس نے یہ حکمت پیدا کر دی؟ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جوا دیا گیا، دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے اس کو اونچا کیا گیا، دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دیا گیا، دیکھتے نہیں سب کچھ دیکھتے ہیں، کوئی یاد نہیں آ رہا. نبی اگر انہیں یاد نہیں آ رہا تو آپ ان پر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے، آپ کا کام ہے یاد دہانی کرانا. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. جن عقل کے اندھوں کو یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، آپ زبردستی ان کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ میں نے حقیقت ایمان پر 10 تقریریں کی مسجد دارالسلام میں، اس کا یہ ایسنس بیان کر رہا ہوں کہ ایمان کے ذائقہ ترکیبی کیا ہے، ایمان کا سنتھیسس کیا ہے، کیسے وجود میں آتا ہے. یہ وہی بات سمجھیے آیات الہیہ کے حوالے سے اصل سے جو پیدا ہوتی ہے وہ ایمان ہے، وہ معرفت خداوندی ہے. اور ایمان باللہ یا توحید ہی لب لباب ہے ایمان کا. قرآن مجید کا وہ حصہ جو ایمانیات سے بحث کرتا ہے، جو اللہ کی یاد دل میں ابھارتا ہے، جو اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے، جو حقائق علمیہ جو ہے حقائق قومیہ ان کا انکشاف کرتا ہے، وہ ہے آیات والا حصہ. ان آیات کی تلاوت سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان کی سوچ یا ملحدانہ ہے، مادہ پرستانہ ہے، مشرکانہ ہے، یا تو وہ کسی خدا خدا کو مانتا ہی نہیں، مانتا ہے مادے کو خدا مانتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کو ماننے پہ مجبور ہے. مادہ پرست بھی تو مادے کو جو مانتا ہے کہ کل کائنات کی اصل مادی ہے، مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو وہی خدا ہو گیا، اور کس شے کا نام خدا ہے. تو لیکن یہ کہ یا مادہ پرست ہے، یا یہ کہ مشرک ہے، اللہ کو بھی مانا اور بہت سے اور معبودوں کو بھی مان لیا، آلیہ کو بھی مان لیا، ان تمام غلط تصورات کو ختم کر کے آیات قرآنیاں ایک اللہ کا شعور انسان کے اپنے وجود کے اندر سے ابھار کر لاتی ہے. اور یہ ہے ایمان باللہ، اور یہ ہے وہ شعور کہ جو اگر پیدا ہو جائے تو گویا کہ فکر کی تطہیر ہو گئی، شرک کی جڑیں کٹ گئیں، مادیت کی جڑیں کٹ گئیں، اور اس کے ساتھ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، پورا فکر انسان کا جو ہے مادیت اور مادہ پرستی سے ہٹ کر اللہ پر ایمان اور یقین اور آخرت کے یقین پر جب استوار ہو جائے گا، اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو معلوم ہے انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، فکر اور عمل، اور ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ. فکر صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا، فکر ہی کا جو ہے تو عمل صحیح کہاں سے آ جائے گا؟ سوچ کے ہی نقطۂ نظر ٹیڑھا، فکر ٹیڑھا، نظریات ٹیڑھے، تو عمل تو آپ سے آپ کے رہا ہوگا. اور اس عمل کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو تھوکتے رہیے، بجاتے رہیے، ادھر سے ہتھوڑا لے کر اس عمل کے خلاف، اور ادھر سے ہتھوڑا لے کر، یا کوئی چھینی لے کر، یا کوئی بسولا لے کر ادھر سے. ایک یہ ہے کہ اندر سے اس فکر کو درست کر دیجئے. وہ تمام غلط اعمال کہ جو غلط فکر سے غذا پا رہے تھے، ان کی جڑیں جب کٹ جائے گی تو جیسے پت جڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے غلط اعمال، غلط بیہیویئر، غلط طرز عمل، یہ انسان کا ختم ہو جائے گا اگر اس کی فکر صحیح ہو. دل میں ایمان آ گیا، اللہ کا ایمان، آخرت کا ایمان، رسالت کا ایمان. اب اس کے بعد جو منافع ایمان اعمال ہے، عادات ہیں، جو اس کے خصائل ہیں، جو اس کے اندر بری عادتیں جو ہے راسخ ہو گئی ہے، وہ پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ جائے گی. یہ ہے عمل تزکیہ، اور یہ منطقی نتیجہ ہے تلاوت آیات. تلاوت آیات کے نتیجے میں اب یا تو یہ کہ کسی میں صلاحیت ہے ہی نہیں، ابو جہل ہے، بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے، کتنی بھی ہیٹ پہنچانے ہیٹ اس میں نہیں جائے گی، کنڈکٹر نہیں ہے الیکٹریسٹی کا، کتنا ہی آپ کے پاس کرنٹ ہو وہ بیڈ کنڈکٹر ہے، الیکٹریسٹی اس میں سے پاس نہیں ہوگی. لیکن تلاوت آیات جس کی فطرت وہ سلیم تھی، اس کے اندر وہ سرایت کرے گی، ایمان کے نور سے اس کا باطن منور ہو جائے گا، یقین کی کیفیت اس کے باطن میں پیدا ہوگی، اللہ، آخرت، رسالت پر یقین. نتیجتاً غلط افعال، غلط اعمال، غلط کردار، غلط دلچسپیاں، غلط شہوات، یہ جذبات، یہ سارے کے سارے جو بیس ہے اس غلط فکر کے اوپر، اس اندر جو اندھیرا ہے ذہن اور قلب کا، اس کی وجہ سے جو عمل میں اور کردار میں اور اخلاق میں اندھیارے ہیں، ان کی جڑیں ختم ہو جائیں گی. اور وہ بھی جیسے میں پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، پت جھڑ میں پتے کیوں جھڑ جاتے ہیں؟ جڑوں سے غذا نہیں مل رہی ہے پوری، جس کے لیے کہ وہ قائم رہتے ہیں، جس کے بل پر وہ نہیں ہے، لہذا وہ پتے جھڑ گئے. یہ عمل تزکیہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی میں اصل لفظ آتا ہے مالی کے عمل کے لیے. مالی جب کسی باغیچے میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے جا کر، کھرپا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ دیکھتا ہے کچھ پودے اس نے لگائے ہیں خود، وہ چاہے پھول والا پودا ہو چاہے پھل والا پودا ہو، وہ چاہتا ہے پروان چڑھے بڑھے، اور کچھ گھاس ادھر ادھر جھاڑ جھکاڑ اگ آیا ہے خود بخود، وہ انوانٹیڈ ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، کھرپا ہاتھ میں لیں گے اس کو صاف کر دیں گے. کیوں کرتے ہیں؟ زمین میں جو قوت نمو ہے اس کو یہ بھی پھینک رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ پوری قوت نمو آپ کے پودے کے لیے جائے گی. فضا میں جو آکسیجن ہے یا جو بھی کچھ موجود ہے اس میں یہ خام خواہ کے شیئر ہولڈرز بن رہے ہیں، اس میں سے یہ بھی وصول کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پوری وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اس پودے کو ملے گی. اس لیے آپ جھاڑ جھکاڑ ہٹا دیتے ہیں. اسی طرح شخصیت انسانی، بڑے پیارا یہ تصور ہے، ذہن میں رکھیے، یہ اللہ کا ایک باغ ہے، ہر فرد نوع بشر اس کا ایک پودا ہے، اللہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو اس انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، اعلیٰ ترین مقام پر پیدا کیا. پھر یہ گر جاتا ہے، یہ پستیوں میں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے اوپر آئے، بڑھے، پروان چڑھے. اس میں وہ ساری استعدادات جو ہم نے بدیت کی ہیں، وہ ساری پوٹینشیلٹیز جو اس کے اندر ہم نے رکھی ہیں، لیکن یہ غلط عادات، غلط توجہات، شہوات، دنیاوی لذات، اس میں پھنس گیا. سینسول گریٹیفیکیشن، اسی کے چکر میں اپنی پوری قوت اور توانائی ضائع کر دی. یا یہ کہ بڑی پست توجہات، پست مقاصد قائم کر کے اسی میں زندگی گزار دی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے انسان بچے. اور یہ چیزیں کیوں آتی ہیں؟ یہ فکر کی پستی کا نتیجہ ہے. ما قدر اللہ حق قدر ہی، اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے جیسے کہ اس کی معرفت کا حق ہے، تو انسان ان پستی میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس کے باطن میں، اس کے ذہن اور فکر میں وہ بلندی فکر کی پیدا کر دی، ایمان باللہ، توحید کامل کے ساتھ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، تو یہ تمام جو ہے یہ جھاڑ جھکار خود بخود گر جائے گا، نکل جائے گا. یہ ہے طریق تزکیہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں وہ طریقہ خانقاہی جب اختیار کیا گیا، جب قرآن کو پس منظر میں پھینک دیا گیا، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا ارادی طور پر. اس امت نے بھی قرآن کو پیچھے پھینکا ہے، اس کے بہت سے اسباب ہیں. پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑا عمدہ مضمون ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ جان بوجھ کر در حقیقت قرآن کو پیچھے پھینکا گیا ہے. وہ جو بات کہی علامہ اقبال نے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, جس طرح ابلیس کو یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ یہ آشکارا شرع پیغمبر نہ ہو جائے, ایسے ہی وقت کے سلاطین کو اور ملوک کو اور سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو اور مذہبی مقصدوں کے اوپر متمکن لوگوں کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کھلے اور قرآن کی حقیقی تعلیمات عوام کو معلوم ہو اور وہ قرآن کے معیار پر ہمیں کہیں ناپنے تولنے لگ جائے. ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے, اس کو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں, اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. اسے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, اور یہ قرآن ہی کی طرف کہیں دوبارہ رجوع نہ کر لے ہمارا تو سارا پول جو ہے کھل جائے گا. یہ تو بتائے گا کہ قرآن کا نظام کیا ہے, قرآن کیا چاہتا ہے. یہ در حقیقت جان بوجھ کر قرآن مجید کو بک کیا گیا, اسے بناؤ کتاب مقدس, بس پڑھو ثواب حاصل کر لو, باقی فتویٰ پوچھنا ہم سے پوچھو, ہم کائے کے لیے, تم کیوں قرآن پڑھتے ہو. اور آج بہت بڑی بدبختی ہے اس امت کی کہ ایک بہت عظیم تحریک ہے کہ جس نے اس فلسفے کو باقاعدہ اس امت کے اندر جاری کیا ہے پورے شبد و مت کے ساتھ اور زور شور کے ساتھ کہ قرآن صرف پڑھو, باقی علماء کا کام ہے کہ وہ ترجمہ پڑھیں اور جو آپ کو پوچھنا ہو فتویٰ وہ علماء سے پوچھو, پڑھ کے ثواب حاصل کر لو, قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ در حقیقت اس قرآن مجید کو جب ہم نے پیچھے ڈالا تو اب تزکیہ کیسے کریں, لہذا تزکیہ کے لیے ہمیں مستعار لینے پڑے کچھ طریقے دوسروں سے, وہ نیو پلیٹونزم ہو یا ہندو یوگیوں سے لیے گئے طریقے ہو, وہ تپسیائیں اور ریاضتیں جو صحابہ کرام میں کہیں نظر نہیں آتی, محمد رسول اللہ کا طریقہ تزکیہ وہ نہیں تھا, یہ سب کچھ ایجاد کیوں کرنا پڑا. اس لیے کہ اصل شے کو ہٹایا تو کوئی نہ کوئی نقل شے تو لانی پڑے گی, جہاں ویکیوم ہوگا آندھی چلے گی, کہیں نہ کہیں باہر سے جو ہے طوفان آئے گا. یہ سارا کا سارا نظام اس لیے آیا ہے کہ ہم نے تزکیے کو قرآن سے علیحدہ کر دیا. اللہ تعالیٰ جزا دے علامہ اقبال کو اس دور میں جس شد و مت کے ساتھ انہوں نے اس کو ظاہر کیا ہے. صوفیِ پشمینہ پوش حال مست, از شراب نغمہ قوال مست, آتشن شیر عراقی دردلش, درمنی ساگر بقرآن محفلش. صوفی پشمینہ پوش اونی لباس پہن کر بیٹھے ہوئے صوفی صاحب اور قوالی ہو رہی ہے, کوئی حافظ کا شعر ہے, عراقی کا شعر ہے, اس پر تو حال آ گیا ہے اور اس پر تو گویا رقت طاری ہو گئی ہے, لیکن اس کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں, قرآن سے رقت طاری نہیں. جبکہ صحابہ کرام پر ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق, یہ کیفیت قرآن سے ہوتی تھی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, جب انہوں نے سنا وہ کلام جو قرآن جو رسول پر نازل ہوا تھا, ان کی آنکھیں بہنے کی ندیوں کی صورت میں, یعنی آنسوؤں کی ندیاں بہنے کی ان کی آنکھوں سے. یہ ماں ہوتا ہے, خود حضور نے, میں نے بارہا آپ کو واقعہ سنایا, جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ اور انہوں نے پہلے عذر کیا کہ آپ کو سناؤں, آپ پر تو نازل ہوا ہے, جب آپ نے پھر فرمایا تو سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. اب جو آنکھ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روانے. قرآن کا جو وہ تزکیے کا جو اس کی تاثیر تھی اس کو تو ہم نے کیا ٹھپ. اب ظاہر بات ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے سچی چوٹ تو لانا پڑے گا. اس تزکیہ محمدی میں اہم ترین شے قرآن ہے, خود قرآن کی اپنی نصوص, اپنی نسل قطعی, یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. شفاء لما فی الصدور تو یہ ہے تزکیہ, اور کس بلا کا نام ہے, سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کی شفا, سینوں میں آپ کے غلط ارادے, غلط امنگیں, غلط عزائم, غلط مقاصد, غلط تمنائیں, غلط آرزوئیں ہیں نا جنہوں نے یہاں پر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں, ان غلط امنگوں, غلط آرزوؤں, غلط تمناؤں کو کاٹ کر اور صحیح آرزو, صحیح امنگ, صحیح محبت اللہ کے ساتھ اگر پیدا کر دی جائے تو یہی تو تزکیہ ہے. اور وہ تزکیہ کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا. شفاء لما فی الصدور, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ہم اس قرآن میں وہ چیزیں نازل کر رہے ہیں کہ جو شفا ہے اہل ایمان کے لیے, رحمت ہے ہماری جانب سے. لیکن یہ کہ وہ نہیں, وہ تو صرف اصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ بن کر رہ گیا. لہذا جب اس کو یہاں سے اس کانٹیکس سے نکال دیا گیا, علیحدہ شے بنا لیا گیا, تو لازماً اس کے لیے مفہوم خارج میں اس کا مصداق بھی علیحدہ تلاش کرنا پڑا, اور اس طریقے سے بہت بڑا حجاب طاری ہو گیا اس پر کہ در حقیقت یہ تو منطقی نتیجہ ہے تلاوت آیات کا. یہ آیات ہیں, دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پوری سورہ صف سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی شرح ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اس ایک آیت کی شرح ہے سورہ صف, یہ میں ثابت کر چکا ہوں. اسی طرح نوٹ کیجئے سورہ حدید کی آیت نمبر 8 ہے یا 9 ہے, دیکھ کے بتا دیتا ہوں. آیت نمبر 9, هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر وہ روشن آیات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وان الله بالناس لرؤوف رحيم, اور یقینا اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حق میں رؤوف رحیم. اب وہ اندھیارے جو ہے وہ فکر کے اندھیارے بھی ہیں, اس کی جگہ فکر کی روشنی عطا فرمائے گا قرآن حکیم. صحیح فکر جس کا نام ایمان ہے, وہی اندھیارے سینے میں ہے دل میں ہے, غلط ارادے غلط خواہشات غلط تمنائیں غلط امنگیں غلط ایمبیشنز, ان اندھیاروں سے نکال کر صحیح آرزو صحیح امنگ صحیح ارادہ پیدا کرے گا قرآن حکیم, وہ آپ کے جلا دے گا. اسی طرح آپ کے اخلاق میں سے غلط اعمال غلط عادات غلط جو بھی آپ کے رویے ہیں ان سب کی جگہ صحیح طرز عمل پیدا کرے گا قرآن حکیم. ہر نوع کے اندھیروں سے نکال کر اور روشنیوں کے اندر لانے والی چیز ہے آیات بینات. هو الذي ينزل على عبده آیات بینات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكل رؤوف رحیم. یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں رؤوف رحیم ہے. اس کی شرح ہے یہ پوری سورہ جمعہ, لہذا اسی کی شرح اس آیت میں آ رہی ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. تلاوت آیات کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوا, ایمان کے نتیجے میں تزکیہ پیدا ہوگا, غلط اعمال و افعال پتھر کے پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے اور صحیح اعمال و افعال اس کی جگہ پر نئی کوپلے پھوٹے گی انسان کی شخصیت کے اندر. اقبال ہی کے دو شعر اور بھی ہیں جو میں نے یہاں اس کتاب کے میں نقل کیے ہیں, فارسی کے ہیں, شاید ترجمہ وہاں نہیں دیا گیا ہے, بہت پیارے اشعار ہیں. فرماتے ہیں کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کا مار دینا کوئی آسان کام نہیں, بڑا مشکل کام ہے. کیوں؟ جان کے اون گم اندر آما کے دلست, اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کے اندر جا کے ڈیرا لگا دیتا ہے. کیسے ماریں گے؟ غور کیا آپ نے؟ یہ ایک حدیث ہے, ان شیطان یجری من الانسان مجرا دم. شیطان انسان کے وجود میں ایسا اثرات کر جاتا ہے جیسے خون, تو کیسے ہم ماریں گے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است, جہاں سے اون گم اندر آما کے دل است. خوشتر آباشد مسلمانش کنی, بہتر یہ ہے اس کو مسلمان بنا لو, اپنے ابلیس کو اپنے شیطان کو مسلمان بنا لو. یہ بھی حضور کی ایک حدیث کی ترجمانی ہے. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب بات ایسی تھی, کسی نے بڑی جرت کی ہوگی اس صحابی کے, ہم ممنون احسان ہیں جس نے یہ بات کر لی. اتنی جرت اگر نہ کرتے تو جواب کیسے ملتا اور وہ حکمت کا موتی ہم تک کیسے آتا؟ انہوں نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے, آپ انسان ہیں تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. تو خوش طرح باشر مسلمان ہے پوری, بہتر راستہ یہ ہے اسے مسلمان بنا لو. اور مسلمان کیسے بنے گا؟ کشتہ شمشیر قرآنش کنی, اسے قرآن کی شمشیر سے ذبح کرو گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. یہ قرآن ہے جو آپ کے اندر کے شیطان کو، آپ کے نفس کو جو مسلمان بنانے والا ہے وہ قرآن ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے، چوں بجا درخت جا دیگر شبد، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، اور اندر انقلاب آ گیا تو دنیا بدل گئی. اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں اپنے اینگل آف ویو سے، میری جو بھی اقدار ہے، ویلیوز ہے میری سوچ کے اندر، اسی کے اعتبار سے میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں. دنیا کی کوئی شے مجھے وقی معلوم ہو رہی ہے، قیمتی معلوم ہو رہی ہے، وہ قیمت اس شے میں نہیں ہے، میرے دل میں ہے، میں اس شے کو قیمتی سمجھ رہا ہوں. کوئی شے مجھے حقیر معلوم ہو رہی ہے، وہ شے در حقیقت اس کی حقارت میرے اندر ہے. اندر یہ کسی شے کی وقت یا حقارت کے پیمانے بدل جائے تو آپ کا طرز عمل بدل جائے گا. اس وقت ہمیں زندگی بہت محبوب ہے، اگر ایمان حقیقی پیدا ہو جائے تو موت اس سے زیادہ محبوب ہو جائے گی. بس یہ ہے انقلاب. وہ جو فرمایا تھا کہ ایرانیوں سے کہ میں تمہارے پاس، تم پر جو لشکر آ رہے ہیں یہ نہ سمجھنا یہ پرانے عرب جو ہے لٹیرے آیا کرتے تھے، ٹرائبل ریڈز والے، یہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز. نشان مرد مومن بات گوئن کے مرد آیا تو بس تم بر لبے ہو، اور منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. اب نا امیدی اس کے پاس کہاں آئے گی، اس کی تو سب سے بڑی امید موت کے ساتھ وابستہ ہے. نشان مرد مومن بات گوئن کے مرد آیا تو بس تم بر لبے ہو. اب یہ اندر بدلا ہے نا انسان کا، اندر کی سوچ بدل گئی، ویلیوز بدل گئیں، اقدار بدل گئیں، اس کے لیے تو پوری دنیا بدل گئی. اس کی ساری جو ہے جو بھی اس چیزوں کے بارے میں اس کے ریلیٹو جو اس کا کانسیپٹ تھا، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سی اہم ہے، کون سی حقیر ہے، کس کی وقت ہے، کس کی کوئی حیثیت نہیں، سارے پیمانے بن گئے کیونکہ قرآن اندر اتر گیا اس کے. چوں بجا در رفت، جب جان کے اندر اتر جاتا ہے قرآن، باطن میں سراج کر جاتا ہے، جان دیگر شبد، اس کے اندر کی دنیا بدل گئی. ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ودن. یہ چینج جو ہے باہر سے تھوپی ہوئی چینج نہیں ہے، یہ اوپر سے آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ کیا جانے والا نماز کا نظام نہیں ہے، یہ اندر سے ابھرا ہے، اندر سے اندر کی تبدیلی ہے جس میں باہر جو ہے سارے جو ہے اس کے برگ و بار آئے ہیں. اور یہ ہے وہ فطری طریق، یتلو علیہم آیات ہی ولیزکیہم. یہاں بھی نوٹ کیجئے سورہ حدید کی آیت، نفاق کے بارے میں فرمایا گیا تھا، وہاں بھی وہ آیت عظیم ترین آیات میں سے تھی، میں نے نوٹ کرایا تھا. ولاکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتى جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. وہ نفاق کے مراحل تھے، اور یہ ایمان اور تزکیے کے مراحل ہیں جن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے حزب اللہ تیار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت بذریعہ آیات الہی، تربیت بذریعہ، تزکیہ بذریعہ آیات الہی، ان دونوں ہی کے ذریعے سے دعوت بھی ہے اور تربیت اور تزکیہ بھی ہے. اب اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں آپ وہ آیات پڑھ لیں گے. کتاب یوں تو یہی کتاب ہے، یہی آیات ہے، لیکن یہاں پر یہ قرآن مجید کے چار مضامین الگ کر دیے گئے ہیں. ایک ہے وہ جن سے کہ ایمان کے حق میں دلائل ہے اور استشهاد ہے، وہ آیات ہے. تزکیے کی آیات ہے، وہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ ہے احکام کی آیات، جن میں کوئی چیز فرض کی گئی، عائد کی گئی، لاگو کی گئی، اور ترتیب بھی زمانی اعتبار سے یہ ہے کہ یہ آیات ہیں مدنی صورتوں کے اندر، مکی صورتوں میں تو احکام آئے ہی نہیں، کسی شے کی حرمت کا بھی وجود ہی نہیں، نہ شراب حرام نہ جوا حرام، کچھ بھی حرام نہیں. ابھی تو ساری چیزیں چل رہی تھیں. وہ اس لیے کہ دو مرحلے تھے جو وہاں ہوئے ہیں، یتنی والے ہی آیات ہی وہی رکھی ہیں، یہ مرحلے وہاں ہوئے. اس کے بعد اب یوں سمجھیے جیسے آپ کاشتکار ہیں، کھیت میں آپ نے فصل جو ہے آپ نے حاصل کر لی ہے، زمین کو آپ نے تیار کیا، ہل چلایا، زمین تیار ہو گئی، اب بیج ڈالیں گے تو بیج برگو بار لائے گا، بارآور ہوگا. ایسے ہی زمین پہ جا کر آپ نے جو ہے اناج پھینک دیا تو آپ کا اناج بھی ضائع ہو جائے گا، بیج بھی ضائع ہو جائے گا. اسی طریقے سے احکام جو ہے شریعت کے، ان کے لیے پہلے زمین تیار کی گئی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم سے ان شخصیتوں کو ایسا تیار کر دیا گیا ہے کہ خود طلب ہو رہی ہے، اب ہمیں بتائیے ہم کیا کریں کیا نہ کریں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ خود پوچھ رہے ہیں.
یہ سلون کانل یا جامع، یہ سلون کانل مہیز، اب وہ اندر سے ارد بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ تلاوت آیات سے ذہن بدل چکا، تزکیہ جو ہے اس کے ذریعے سے اخلاق کے اندر سے وہ گند جو ہے وہ نکل چکا، اب تو وہ پیاس ہے، بڑی ستھری پیاس، بڑی اصل ہیومن ارج، اصل وہ مارل ارج جو اندر سے ابھر رہی ہے، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں. اب اس کے بعد جو حکم دیا گیا کوئی تیر خطا نہیں گیا پھر، اب وہ بیج برگو بار لایا ہے، اب وہ حکم جو ہے اٹ واز ریسیوڈ ویل ریسیوڈ، اس کے نتائج نکلے، کوئی شے جو ہے اس دانا جو ہے ضائع جانے والا نہیں ہے. یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا لفظ قرآن مجید میں خاص طور پر آتا ہے کسی شے کی فرضیت کے لیے. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یہ کتاب ہے اہل ایمان کے اوپر لکھی ہوئی ہے. کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ، کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، تم پر روزہ فرض کیا گیا، تم پر قتال فرض کیا گیا، کُتِبَ عَلَيْكُمُ، یہ در حقیقت آتا کسی شے کی فرضیت، لزوم تم پر لازم کر دیا گیا. یہ در حقیقت کتاب قرآن کے اس تیسرے حصے کا یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے. اب وہ احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، عوامر نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ اب آ رہے کس کے بعد؟ جبکہ تلاوت آیات اور تزکیے کا عمل ہو گیا ہے، اس کے بعد احکام دیے گئے ہیں، اس کے بعد حلال اور حرام کی تقسیم لائی گئی ہے، اس کے بعد فرائض کا نظام جو ہے وہ معین کیا گیا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے. اب آپ سمجھیے اس کو اچھی طرح، انقلاب کے کیا معنی ہے؟ تبدیلی، انقلاب اجتماعی نظام کا نہیں آ سکتا جب تک کہ پہلے کچھ افراد نہ بدل جائے. کچھ افراد بدلیں گے، جمع ہوں گے، طاقت بنیں گے، ٹکرائیں گے، تبھی تو انقلاب آئے گا، اجتماعی نظام میں انقلاب کب آئے گا؟ پہلے وہ افراد درکار ہیں کہ جنہیں بنا لیا گیا، وہ انقلاب کے مراحل سے گزر چکے ہوں، ان میں انقلاب آ چکا ہو، ان کی سوچ میں انقلاب، ان کے اخلاق میں انقلاب. وہ جو انفرادی انقلاب ہے وہ ہے چار سٹیپ جو یہاں بیان ہو رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب اس کتاب کی تعلیم کے بعد، تعلیم و تربیت نبوی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا جو سب سے اعلیٰ مرحلہ ہے وہ ہے تعلیم حکمت، بلکہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں گا، یہ درجہ تخصص ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، اسپیشلائزیشن ہے. ہمارے ہاں عام، ہمارے عربی مدارس میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ درجہ تخصص ہے تعلیم و تربیت نبوی کا، حکمت. حکمت کسے کہتے ہیں؟ میں پھر عرض کروں گا ادب کے ساتھ کہ مجھے ان حضرات سے اختلاف ہے جنہوں نے اس کو محدود کر دیا ہے سنت کے ساتھ. میرے نزدیک یہ چاروں چیزیں قرآن کے چار حصے ہیں، اور چاروں کی شرح سنت اور حدیث کے اندر ہے. ایک میں محدود کیوں کرتے ہیں؟ ایک طرف قرآن کو محدود کر دیا، ایک طرف حدیث اور سنت کو محدود کر دیا. قرآن مجید میں ان چاروں کی اصل ہے، اور اس کی تفصیل اور تشریح اور توضیح یہ سنت کے اندر ہے، عملی بھی اور قولی بھی. اب حکمت کی میں وہ آیت آپ کو سنا چکا، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. سورہ بقرہ میں فرمایا، ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گیا. حکمت کیسے کسے؟ مادہ جو ہے ہا کاف اور میم، یہ آتا ہے کسی چیز کی پختگی کی، کوئی شے پختہ ہو جائے، اپنا تحفظ کر سکے، اپنے آپ کو بچا سکے، اسی سے لفظ استحکام ہے، تحریک استحکام ہے پاکستان، پاکستان کو مضبوط کر دیا جائے کہ وہ جو بھی اندرونی بیرونی، اس کے اندرونی تخریب کار ہو یا بیرونی اس کے اوپر حملہ آور ہو، ان کا مقابلہ کر سکے، رزسٹ کر سکے، اپنا تحفظ کر سکے، یہ استحکام ہے. حکمت اصل میں اپنے انسانی کی، فکر انسانی کی، شعور انسانی کی پختگی کا نام ہے. یہ پختگی جب اس کانٹیکسٹ میں آئے گی احکام کے بعد حکمت، تو اس کے مراد کیا ہے؟ احکام کے اندر جو مضمر ہے، جو مصلحتیں ہیں، جو اس کی باطنی بصیرت ہے، وہ حاصل ہو جائے، انسان معلوم ہو کہ یہ حکم کیوں ہے، اس کی مصلحت کیا ہے. حکم اور حکمت، حکم ظاہر ہے اس کا، یہ کرو یہ نہ کرو، اور حکمت اس کا باطن ہے، یہ کیوں کرنا ہے، اس میں مصلحتیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف میں ڈالا تو کوئی اسے سیڈس نہیں ہے معاذ اللہ وہ کہ ہمارے اوپر بوجھ ڈال کر اسے کوئی خوشی ہوتی ہو، لیکن یہ کہ اس نے اگر ہم پر احکام رکھے ہیں تو ہماری اپنی مصلحت کے لیے رکھے، اگر ہمیں وہ حکمتیں معلوم ہو جائیں تو حکم بڑا خوش آئند ہو جائے گا، اور جب حکمت معلوم نہیں ہے تو بوجھ معلوم ہوگا، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو گویا کہ آپ پر ایک برڈن بھی ڈال دیا گیا ہے، اگر آپ کو حکمت معلوم ہو تو خوش آئند ہے، میری اپنی حکمت، میری اپنی مصلحت، میری اپنی بہتری، انفرادی حکمتیں، اجتماعی حکمتیں، اب یہ رسوخ حاصل ہو جائے گا، رسوخ فی العلم، اور کسی سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، احکام دین معلوم ہے لوگوں کو لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا حکم مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے، کون سا اہم تر ہے، کون سا نسبتاً ثانوی درجے کا ہے، نتیجہ کیا ہوگا جو حضرت مسیح کے الفاظ آئے ہیں بائبل میں کہ تم سموچے اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے رہتے، اس لیے کہ وہ ویلیوز کے درمیان ریشو پروپورشن جو ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، ایک مسئلے کے اوپر تو سر پٹکول ہو رہا ہے، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، لمبے لمبے چوڑے تراویہ 20 ہے کہ 8 ہے، چیلنج ہے، جہازی سائز کے پوسٹر شائع ہو رہے ہیں یا موٹی موٹی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فاتحہ خلف امام ہے یا نہیں ہے صدری نمازوں میں وغیرہ وغیرہ، لیکن سود تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے، سب عیش کریں گے، وہ وہابی بھی کھائے، سنی بھی کھائے، حدیث بھی اور دیوبندی بھی اور بریلوی بھی، وہ سب سموچے اونٹ حضم اور مچھر چھان رہے بیٹھے ہوئے، بڑا تقویٰ ہے، بڑا تدین ہے، بڑی دینداری ہے، مچھروں کو چھانا جا رہا ہے، یہ کب ہوتا ہے جبکہ احکام دین کے اندر ریشو پروپورشن کا علم نہ رہے، اسی طرح سمجھئے حکمت کا ایک اور گوشہ جو کہ سنت نبوی کے بارے میں بہت ہی بڑے مغالطے لوگوں کو ہے، فلاں چیز بھی سنت ہے ثابت ہے، فلاں چیز بھی سنت ہے، کون کتنی بڑی سنت ہے اور کون سی کس درجے کی سنت ہے، کون سی سنت عادت ہے، کون سی سنت رسالت ہے، کون سا کام آپ صرف تباً عادتاً کہ آپ عرب میں پیدا ہوئے اس لیے کرتے تھے، کون سا کام آپ نے اس لیے کیا کہ لوگ بھی کریں، بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے، پھر اس میں بھی ایک سنت جو ہے وہ ہے جو کبھی آپ نے کی کبھی نہیں کی، یا ہمیں رپورٹیں مختلف مل رہی ہیں کبھی آپ نے کی کبھی نہیں کی، اور ایک سنت وہ ہے جو پہلا جو پہلی ساتھ ہے بعثت کا وقت جو ہے اس سے لے کر آخری ساتھ اس حیات دنیاوی میں کوئی لمحہ اس سے گزرا ہی نہیں خالی، وہ سنت دعوت ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہے، جاگتے ہیں تو اس کے لیے، سوتے ہیں تو اس کے لیے، ان صلاتی و رسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، وہ دین کی دعوت و اقامت وہ تو اپنے کھاتے سے خارج ہے، وہ سنت ہی نہیں رہی، اور سنتیں کیا ہے، سنت مسواک ہے، اور بڑا فخر آدمی کر رہا ہے، ٹیکنگ پرائڈ کہ میں سنت مسواک جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، ہم اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، کوئی شخص مسواک کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ حضور مسواک کرتے تھے، لیکن اگر وہ بڑی سنت غطربوج ہے تو میری سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر، لیکن وہ بڑی سنتیں ہو اور پھر یہ ہو، یہ فنیشنگ ٹچز ہے، پھر یہ جو سٹرکچر ہوتا ہے بلڈنگ کا اس کے یہ آرکیٹیکچرل بیوٹی ہے، یہ اگر وہ انٹرنل سٹرکچر مضبوط ہے تب تو یہ آرکیٹیکچرل بیوٹی جو ہے اس کی ٹچز جو ہے یہ بھی قیمتی ہے، اور اندر اگر بالکل بوجھی عمارت ہے آپ نے اوپر بہت کچھ نقش و نگار میں لگا دیا تو اس کا حاصل کچھ بھی نہیں، یہ ریشو پروپورشن کہاں سے ملتی، یہ حکمت سے ملتی، یہ باطنی بصیرت ہے، یہ دین کی وہ حکمت ہے جس کو کہ اس پر موضوع پر پہلی کتاب لکھی ہے ہماری تاریخ میں امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حجت اللہ البالغہ، اسرار الشریعہ، شریعت کے احکام کے اسرار کیا ہیں، وضو کیوں ہے، اس کے اندر یہ کام، یہ کیوں ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور کیوں ہے یہ کلی کرنا، اور یہ تمام افعال، نماز کے یہ اوقات کیوں ہیں، ان میں کیا مصلحتیں ہیں، یہ جو ہے شریعت کے احکام کی حکمتوں کی دریافت، اس میں ہو سکتا ہے کہ حکمتیں کسی فعل کے اندر 10 ہوں ہمیں 4 ہی معلوم ہو، ہو سکتا ہے، لیکن اس طرف توجہ تو ہو، غور و فکر تو ہو، جیسے جیسے معلوم ہوگا گویا کہ اندر روشنی اور ہوتی چلی جائے گی، انشراح ہو جائے گا، اب وہ افعال و اعمال بوجھ نہیں معلوم ہوں گے بلکہ وہ خود آپ کو اپنے لیے انتہائی خوش آئند اور آپ ان کا استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے، اس کو ایک اعتبار سے اور پہچان لیجیے، دیکھیے ہماری جنرل ایجوکیشن کی مثال سے بھی سمجھا دوں، آپ جغرافیہ پڑھتے ہیں شروع میں فلاں ملک کا یہ موسم ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، فلاں یہ پیدا ہوتا ہے ملک میں. آگے جب فزیکل جغرافی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ وہاں کا موسم کیوں ہے، ایسا وہاں یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے. یہ فزیکل جغرافی ہے جہاں پہ اب پہلا مرحلہ وہی ہوگا، فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو رٹوا دیے جائیں گے، یہ پہلے یاد کر لو بھائی. اس کے بعد اب آپ کا مرحلہ آئے گا کہ اب آپ وہ فزیکل جغرافی پڑھیں، کیمسٹری اور فزیکل کیمسٹری، وہی مثبت ہے کیمسٹری میں اور فزیکل کیمسٹری میں. فلاں ایلیمنٹ ہے اس کے یہ خواص ہے، اور فلاں یہ ہے، فلاں یہ، اور فزیکل کیمسٹری بتاتی ہے بیسس ان تمام کیمیکل کمپاؤنڈ کا، اور وہ ساری چیزیں اب آپ کو سب مربوط نظر آئیں گی. ہر شے جو ہے ایک نظام کے اندر، ایک قاعدے اور قانون کے اندر جکڑا ہوا نظام ہے. یہی معاملہ تاریخ میں ہے. پہلے آپ کو واقعات رٹائے جاتے ہیں، فلاں کو شکست ہوئی، فلاں کو فتح ہوئی، فلاں ابھر گیا، فلاں گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور فلاسفی آف ہسٹری میں آپ کیا پڑھتے ہیں، وہ اصول کون سے ہیں جو قوموں کو ابھارتے ہیں، وہ باتیں کون سی ہیں جو قوموں کو گراتی ہیں. رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر، کیا وجوہات ہیں اس کی. فلسفہ تاریخ اور تاریخ میں جو فرق ہے یا جو نسبت و تناسب ہے، وہی احکام اور حکمت کے اندر ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ حکمت ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا. لہذا یہ درجہ آخری ہے. اب حکمت نوٹ کر لیجئے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل تزکیے کو پہلے لے آئے تھے. یتیم علیہم آیات ہی و یزکیہم، بل یعلمہم الکتاب والحکمہ و یزکیہم، تزکیے کو آخر میں لے آئے تھے. گویا کہ تزکیہ ٹاپ پر آیا ہے. تینوں جگہ پر تزکیہ لے آئے نمبر دو پر، اس لیے کہ تزکیہ اگر نہیں ہوا، نوٹ کیجئے اس کو، تو علم کے انبار آپ کے اوپر لاد دیے جائیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نیتیں درست نہیں، علم پڑھیں گے تو تکبر پیدا ہوگا، غرور پیدا ہوگا اپنے اندر. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے، دوسروں کو بنظر استحصار دیکھیں گے، جنٹائز کہیں گے انہیں، وحشی کہیں گے انہیں، امیدین کہیں گے انہیں. یہ سب کیا ہے، چار پائے برو کتابیں چند، کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے چار پائے کے اوپر، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، اس کتاب کا کوئی فائدہ اس گدھے کو نہیں ہے جس پر کتاب لدی ہوئی ہے. مکان ما کے فلا، تو ان کی گٹھڑی باندھ کر رکھ دیجئے گدھے کے اوپر، اس سے وہ فلسفی اور منطقی نہیں بن جائے گا. اسی طرح کتاب الہی کے حامل، چاہے وہ فرد ہو، بہت بڑا عالم، بڑا مفسر، بہت بڑا نحوی، بہت بڑی سرد کی جاننے والا، ایک ایک حرف کی جو ہے ہندی کی چندی کر دینے والا، بال کی کھال اتار دینے والا، اگر تزکیہ نہیں ہوا، حب جاہ نہیں نکلی، حب دنیا نہیں نکلی، حب مال نہیں نکلا، یہ سارا علم اس کے لیے بوال بن جائے گا بجائے مفید ہونے کے. علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود. یہی علم ہے. اگر وہ تزکیہ نہیں ہوا ہے اور علم حاصل ہو گیا، یہی اس کے حق میں سانپ بن کر اسے ڈسنے والی شے بن جائے گا. اور یہی علم اگر تزکیے کے بعد ہو، اب یہ ہے جو اس کے اندر جذب ہوگا، اس کے پورے وجود میں ایک انقلاب لے آئے گا. یہ میں نے جو ترتیب بیان کی ہے یہ آج مقالہ ہے. آج کی رات کوئی نہیں پڑھے بغیر، اگر آج کے درس سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے تیار ہیں، ورنہ مجھے ان چار آیتوں کے لیے بھی کم سے کم دو درس لینے پڑتے ہیں. لیکن یہ چونکہ اب بھی موجود ہے اور آئندہ بھی چھپ رہا ہے، لہذا میں اس کا صرف حوالہ دے رہا ہوں. یہ تمام چیزیں مزید دلائل کے ساتھ آپ کو اس کتابے میں مل جائیں گی. اب صرف ایک بات عرض کروں گا، میں نے عرض کیا تھا کہ تکمیلی مراحل انقلاب کے سب کے مشترک ہیں. تنظیم، جہاد یعنی پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، قتال یعنی آرم کانفلکٹ، یہ تو سب میں آئیں گے. یہ آئے محمد رسول اللہ کے ہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ بھی سورہ صف میں کر دیا گیا، جہاں ہدف معین کیا گیا لیظہرہ علی الدین کلہ، انقلابی ہدف ہے، اس کے چاروں مراحل بھی وہاں آ گئے. بنیادی مراحل دو جو فرق ڈالتے ہیں انقلاب کا اور انقلاب میں، وہ کیا ہے، وہ افراد کون سے ہیں، کیسے تیار کیے گئے ہیں، کیا دعوت، کیا فکر، کیا فلسفہ ہے جو ان کے ذہنوں میں اتارا گیا، اور کیا تربیت ان کی گئی ہے، کیسا تزکیہ ہوا ہے، کیا تعلیم انہیں دی گئی ہے. یہ وہ عمل ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے. اسی لیے اس مقالے کا عنوان ہے انقلاب نبوی کا اساسی منہاج. اب یہ بات سمجھیے کہ فرد کی حد تک تو یہ بات ہو گئی. ایک فرد میں آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کے فکر کی تصدیق کیجئے. دیکھیے، ملحد ہے، دہریہ ہے، یا خدا کو مانتا ہے تو مشرک ہے یا موحد ہے، جس حیثیت سے کمی ہے آپ کو پہلے ایمان پیدا کرنا ہوگا. اس سے پہلے آپ اسے کہیں گے نماز پڑھو تو آپ کی تلقین ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. پہلے دیکھے تو صحیح، گلا تو گھونپ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. پہلے اس کے ذہن اور فکر کی تصحیح، اب اس کا نتیجہ ہوگا کہ برے اعمال تصفیہ جو ہے خود بخود ہو جائے گا. اب اس کو بتائیے بھائی نماز پڑھو، پڑھے گا نماز. شراب حرام ہے بھائی، اللہ نے حرام کیے. جسے اللہ کا ایمان نہیں اسے آپ کہتے اللہ نے حرام کیے، کس نے کی؟ جو قرآن پر یقین نہیں رکھتا، قرآن کے اندر سود حرام کیا گیا، اب کیا گیا ہوگا، قرآن ہی پر یقین نہیں تو سود کو کیسے حرام مان لیں؟ پہلے وہ ایمانیات راتے کیے جائیں. تو فرض کا بھی یہ ہے سارا تسلسل، فرض کی تبدیلی، فرض کا انقلاب. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، ہیومن سوسائٹی بیہیوز ایز این انڈیویجول، انسانی معاشرہ بھی ایک فرد کی طرح بیہیو کرتا ہے. کس طرح؟ جیسے میرے وجود میں یہ دماغ ہے، یہ سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے ادھر جانا ہے، میری ٹانگیں مجھے لے کے چلنا شروع ہو جاتی ہے. دماغ چل نہیں سکتا لیکن ٹانگ سوچ نہیں سکتی، ٹانگ چلا سکتی ہے مجھے لے جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا اس کا فیصلہ یہاں ہوتا. اسی لیے فکر کی تصحیح میں نے کہا سب سے مقدم ہے، سوچ نظریات اس کو بدلو. اسی طرح ایک ہیومن سوسائٹی میں، قوم میں، معاشرے میں ایک اس کا برین ٹرسٹ ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، وہ ہے اس کا دماغ اس پوری قوم کا، اور عوام اس کے دستوں بازو ہے، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. یہ ڈویژن بالکل جس طریقے سے ایک فرد کے اندر ہے، ایسے یہ قوم میں ایک ہیومن فرد کے اندر، انڈیویجول کے اندر جو تقسیم ہے وہی ہے، وہی آرگنزم جو ہے موجود ہے ہیومن سوسائٹی میں اور ایک قوم کے اندر. اب اگر آپ کو اجتماعی انقلاب لانا ہے تو پہلے اس انٹیلیجنسیا کو کنورٹ کرنا پڑے گا. اگر اس میں مضبوط نیوکلیس نہیں بنتا، اس انٹیلیجنسیا میں، انٹلیکچوئل مائنورٹی میں، تو آپ بحثیت مجموعی اس قوم کو کبھی نہیں بدل سکیں گے. آپ ہاتھ پاؤں کے اوپر زور سر کرتے رہیں، اس کو سجاتے رہے، بناتے رہے، اس کے لیے جس طرح چاہے کر لیں، مالش کریں خون تازوں کے اوپر. بابا یہ دماغ پہلے ٹھیک کرو، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو جتنی مالش کرو گے ٹانگیں جو ہے ہو سکتا ہے غلط اس کے اوپر چل دیں، اس لیے کہ وہ تو آپ نے صرف تازوں کے اندر قوت پیدا کی ہے. اصل شے جو فیصلہ کن ہے وہ تو در حقیقت وہ سوچ ہے، وہ برین ٹرسٹ ہے، وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، وہ انٹیلیجنسیا ہے. اس کے اندر اگر آپ ایمان کا ایک نیوکلیس 100% نہیں بدلا کرتے لیکن ایک مضبوط نیوکلیس انٹیلیجنسیا کے اندر، صاحب ایمان و یقین لوگوں کا جو اپنا سکہ منوا لے، اپنی علمی برتری کا لوہا منوا لے، جو ملحدین ہو یا مشرکین ہو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں ان کے پاس دلیل ہے. جب تک یہ بات نہیں ہوگی کوئی ہیومن سوسائٹی اٹ ول نیور چینج اینی چینج ایکسپٹ نہیں کرے گی، اٹ ول نیور ایکسپٹ اینی چینج انلیس دس پری ریکوزٹ از فرسٹ فلفلڈ. اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے بات کو، یہی پروسیس ہوگا. یتلو علیہم آیاتہ، اجتماعی سطح پر اس قوم کو قرآن سنائیے، قرآن پڑھائیے، خاص طور پر اس کی انٹلیکچوئل مائنورٹی کو ٹارگیٹ بنائیے، اس کے سامنے رکھیے قرآن کو اور اس کے اندر نیوکلیس بنائیے. جب یہ کام ہوگا تو بحثیت مجموعی معاشرے کی تطہیر ہوگی اور پھر وہ انقلاب کے لیے تیار ہوگا. اگرچہ انقلاب کے لیے اس مائنورٹی کو جو اس پروسیس سے گزری ہے وہ سارے مراحل طے کرنے پڑیں گے، وہ منظم ہو، وہ ایکٹیو ریزسٹنس اور پیسو ریزسٹنس سے گزر کر اور پھر وہ مرحلہ بھی آ جائے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ میدان میں نکلے. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وہ اس کے تکمیلی مراحل ہیں، لیکن ابتدائی منحاج فرد کے انقلاب کے لیے بھی یہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور ہیومن سوسائٹی اس کے لیے بھی، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے بھی پروسیس اساسی منحاج کا یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک طرف وہ ہدف جو ہے ہمیشہ کے لیے ایسا معین کر دے کہ ہمارا وہ گول معین ہو جائے، جانا ادھر ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ ہمارا نصب العین ہو، یہ ہمارا ہدف ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس منہج عمل کا جو اساسی پروگرام ہے اسے تو فوراً شروع کرے اور تیار رہے تکمیلی مراحل کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.